بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامع الصولات الأغاليل وحسرته الطيبين الظاهرين ولعنة الدائمة ولا أعدائه مجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. مسلمان اسلام کے سلسلے میں آج یہ ہماری دوسری تقریر ہے. پہلی تقریر میں پیغمبر اسلام کے دادا حضرت ہاشم، حضرت عبد المطلب اور پیغمبر اسلام کے پر دادا حضرت ہاشم کا تذکرہ ہوا تھا. آج پیغمبر اسلام کے چچا حضرت ابو طالب کے ذکر کی باری ہے. یہ اسلام جسے آج ہم قبول کیے ہوئے نجات کے راستے پر چل رہے ہیں، اتنا آسان نہ تھا ان لوگوں کے لیے جن کے سامنے پہلی مرتبہ اسلام کا پیغام پہنچایا گیا. عربوں کا ماحول کتنا بدتر اور برا تھا، ان میں غیرت و حیا کی کس قدر کمی تھی، اپنے غلط عقائد میں وہ کس حد تک پختہ اور راسخ ہو چکے تھے. ان سب باتوں کی تشریح گزشتہ منگل کی تقریر میں ہو چکی اور اسی تقریر کی روشنی میں جو یقین کے ساتھ کہا جا سکتا اگرچہ ذات رسالت ہر ایک کی مدد سے بے نیاز ہوتی، لیکن یہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا کہ اگر اسلام کو ابتدا کچھ ایسے موسم نہ مل جاتے جنہوں نے اپنی زندگی، اپنی عزت اور اپنے مرتبے کو خطرے میں ڈال کر اسلام اور پیغمبر اسلام کی حفاظت اور مدد کا تہیہ نہ کیا ہوتا، تو شاید آج یہ اسلام ہمارے سامنے نہ پہنچ سکتا. اور انہیں عظیم ہستیوں میں سے ایک حضرت ابو طالب کی ہستی. اب اس سے قبل کہ ہم حضرت ابو طالب کی زندگی کے واقعات کی تفصیل میں جائیں، اپنے طریقے اور فائدے کے مطابق پہلے کچھ بنیادی باتیں حضرت ابو طالب کے بارے میں عرض کر دینا ضروری سمجھتے ہیں، تاکہ اگر بعد میں تفریح طول بھی پھینک جائے تو یہ باتیں بیان ہونے سے نہ رہ جائیں. حضرت ابو طالب کی ولادت سن 535 عیسوی میں ہوئی، یعنی پیغمبر اسلام کی ولادت سے 35 سال قبل. اور جب پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی اس وقت حضرت ابو طالب کی عمر 35 سال تھی. سن 578 عیسوی جب حضرت ابو طالب کی عمر 45 سال کی ہو گئی تھی تو اس وقت حضرت ابو طالب کے والد اور پیغمبر کے دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا اور پیغمبر اسلام حضرت ابو طالب کے زیر سرپرستی انہی کے گھر میں آ کر انہیں کے ساتھ زندگی گزارنے لگے. اور اس واقعے سے تقریباً 47 سال بعد سن 620 عیسوی میں حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا. اس وقت حضرت ابو طالب کی عمر 86 سال کی ہو چکی. تو سن 535 عیسوی میں ولادت ہوئی اور سن 620 عیسوی میں حضرت ابو طالب کا انتقال تقریباً 86 سال کی عمر میں ہوا تھا. جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تو اس وقت پیغمبر کو اعلان رسالت کیے ہوئے 10 سال ہو چکے تھے اور پیغمبر اسلام کی عمر مبارک اس وقت 50 سال کے قریب تھی، یعنی 41 سال پیغمبر نے اپنے چچا کے ساتھ انہی کی کفالت میں انہیں کے زیر سرپرستی ان کے گھر میں گزارے تھے۔ حضرت ابو طالب کی ولادت کا سال تو مل جاتا ہے تاریخ میں، لیکن نہ مہینہ معلوم ہو سکتا ہے اور نہ ہی دن یا تاریخ۔ البتہ وفات کے بارے میں کچھ مختلف روایتیں ہیں، زیادہ مستند روایت یہی ہے کہ حضرت ابو طالب کی وفات رجب کے آخر میں ہوئی، لیکن بعض روایتوں میں ربیع الاول کی 26 تاریخ اور بعد میں شوال کی 10 تاریخ بھی بیان کی گئی۔ حضرت ابو طالب کی وفات اسی سال ہوئی جس سال ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ کی وفات ہوئی۔ تاریخ کے اندر یہاں بھی ایک اتباع ہے کہ ان دونوں میں سے کس کی وفات پہلے ہوئی، البتہ صحیح قول یہی کہ حضرت ابو طالب کی وفات پہلے ہوئی تھی اور ان کے 3 دن یا 35 دن کے بعد حضرت خدیجہ کی وفات پر۔ حضرت ابو طالب کا نام عبد مناف تھا اور یہ نام عبد المطلب نے اپنے دادا کے نام پہ رکھا۔ عبد المطلب جو حضرت ابو طالب کے والد، ان کے دادا کا نام عبد مناف تھا اور انہوں نے اپنے دادا کے نام پر اپنے بیٹے کا نام بھی عبد مناف رکھا، اور ان کی کنیت ابو طالب۔ یہ تھوڑی تفصیل بیان کرنا ضروری ہے تاکہ گفتگو ہر اعتبار سے مکمل ہو جائے۔ حضرت ابو طالب کی کنیت ابو طالب ہے۔ عربوں کے اندر ایک رواج یہ ہوتا کہ کسی کا نام لینا جو ہے یہ اس کی توہین سمجھا جاتا ہے، بلکہ نام لینے کے بجائے اس کے بیٹے یا بیٹی کے نام کے حوالے سے اسے بلایا جائے تو سمجھتا ہے کہ میری عزت کی گئی۔ اس کو کہتے ہیں کنیت، یعنی کسی کو اس کے بیٹے یا بیٹی کے نام سے بلانا۔ حضرت ابو طالب کے بڑے بیٹے کا نام طالب تھا، انہی کے حوالے سے ابو طالب کو ابو طالب کہنے لگے، یہ ان کی کنیت قرار پا۔ حضرت ابو طالب کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں ایک دوسرا نام بھی ان کا لکھا ہے جسے عمران کہا جاتا ہے، یعنی بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ ابو طالب کا نام عبد مناف نہیں ہے بلکہ عمران ہے، اور اسی روایت کی بنا پر تفسیروں میں یہ بھی آیا کہ قرآن میں جہاں جہاں لفظ آل عمران استعمال ہوا وہاں در حقیقت مراد نسل ابو طالب ہے، کیونکہ ابو طالب کا نام عمران تھا۔ البتہ ہمارے علماء کی تحقیق یہی کہ یہ روایت اتنی صحیح نہیں ہے، بلکہ حضرت ابو طالب کا حقیقی نام عبد مناف ہی ہے۔ عبد مناف کا مطلب ہوا مناف کا بندہ یا مناف کا غلام۔ بعض لوگ حضرت ابو طالب کا نام، یعنی ہمارے جنوں میں سے بعض لوگ حضرت ابو طالب کا نام عبد مناف اس لیے قبول نہیں کرتے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ابو طالب کا نام کافروں جیسا رکھا گیا کہ مناف کا بندہ، مناف کا عبد کافروں جیسا نام ہے۔ اس الزام کو ہٹانے کے لیے وہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ ابو طالب کا اصلی نام عمران تھا، مناف نہیں، عبد مناف نہیں۔ لیکن ایسا کہنا در حقیقت بہت بڑی بدی ہو، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ کہ پیغمبر کی نسل جو آدم سے لے کر اس پیغمبر تک، اس پوری نسل باپ اور ماں کے سلسلے میں کوئی کافر اور مشرک نہیں ہو سکتا۔ اب عبد مناف پیغمبر کے پر دادا حضرت ہاشم کے والد کا نام تھا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ اگر ہم عبد مناف کو ایک کافرانہ نام سمجھیں، ایک مشرکانہ نام سمجھیں، تو ابو طالب کا نام تو ہم عمران بیان کر دیں، حضرت ابو طالب کے اوپر سے تو فرض کیجیے ہم نے یہ الزام ہٹا دیا، لیکن پیغمبر کی نسل میں عبد مناف بہرحال ان کے پردادا کے والد تھے، اور ہمارے عقیدے کے مطابق پوری نسل کے اندر کوئی بھی کافر نہیں ہو سکتا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جس طرح عبد المطلب کے معنی مطلب کا غلام، اسی طرح عبد مناف کے معنی مناف کا غلام، اور اس کی بڑی تفصیل ہے کتابوں میں۔ بہرحال یہ خیال نکال دیجئے کہ مناف کسی بت کا نام تھا، یہ نام بالکل توحید کے عقیدے کے مطابق ہے، لیکن ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے تو بات بہت زیادہ بلک جائے گی۔ خلاصہ یہ کہ حضرت ابو طالب کا نام عبد مناف ہے، بعض علماء نے عمران بیان کیا ہے، اور ان کی کنیت ابو طالب تھی۔ حضرت ابو طالب کے والد کا نام عبد المطلب تھا، عبد المطلب مکے کے سردار تھے، اور ان کی وہی حیثیت تھی اپنے زمانے جو حیثیت حضرت ابراہیم کی تھی ان کے زمانے میں۔ اور تمام قریش کے لوگ عبد المطلب کی بے انتہا عزت کیا کرتے ہیں. حضرت عبد المطلب کے حالات کی تفصیل گزشتہ تقریب میں آ چکی. حضرت ابو طالب کے والد تو ہو گئے عبد المطلب, اور ان کی والدہ کا نام تھا فاطمہ بنت عمر ابن عائض مخدومی. فاطمہ نام تھا خلاصہ جی. حضرت ابو طالب کی زوجہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا. بعض روایتوں میں یہ جو ہمارے یہاں نہیں عام مسلمانوں کے یہاں ہے کہ حضرت ابو طالب نے دو شادیاں کی تھیں, ان کی ایک دوسری زوجہ بھی تھی اور ان سے بھی ان کا ایک لڑکا تھا, لیکن صحیح روایت کی بنا پر حضرت ابو طالب نے ایک ہی شادی کی تھی جناب فاطمہ بنت اسد. اور یہ فاطمہ بنت اسد حضرت ابو طالب ہی کے خاندان سے تعلق رکھتی. فاطمہ بنت اسد کے والد اسد تھے, اور اسد جو تھے وہ حضرت حاکم کے بیٹے, یعنی حضرت حاکم کے ایک بیٹے ہو گئے عبد المطلب, ایک بیٹے ہو گئے اسد. عبد المطلب کے یہاں لڑکا ہوا ابو طالب, اسد کے یہاں لڑکی ہوئی فاطمہ, ان دونوں کی شادی ہو گئی. چچا زاد بھائی اور بہن. فاطمہ بنت اسد حضرت ابو طالب کے گھر میں آ گئی, اور اس کے بعد خدا نے حضرت ابو طالب کو سات اولادیں دیں. حضرت ابو طالب کے واقعات کی تفصیل میں جانے سے قبل ہم یہ ان کا ایک تھوڑا سا خاندانی پس منظر بیان کر رہے ہیں تاکہ بات ہر اعتبار سے مکمل رہے. یہ چند لمحوں کی زحمت ہے, پھر ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں. حضرت ابو طالب کی ولادت کی بات ہو گئی, ان کی وفات کا تذکرہ ہو گیا, ان کے دادا والد اور ماں کا تذکرہ ہو گیا, ان کی زوجہ کا تذکرہ ہو گیا. اب حضرت ابو طالب کی اولاد. حضرت ابو طالب کو خدا نے سات بیٹے اور بیٹیاں عطا کیے تھے, ان میں سے چار لڑکے تھے اور تین لڑکیاں. سب سے بڑے لڑکے کا نام طالب تھا, جن کے حوالے سے یہ ابو طالب کہلاتے ہیں. دوسرے لڑکے کا نام عقیل تھا, جن کے بیٹے مسلم ابن عقیل سے ہر ایک واقع. تیسرے بیٹے کا نام جعفر سیار تھا, اور چوتھے بیٹے مولا کائنات امیر المومنین تھے. اور تین بیٹیاں تھیں, ام میں ہانی, جمانہ, اور تیسری کا نام اسما تھا. بعض روایتوں میں ویسا لکھا ہوا رے جے تو ہے. حضرت ابو طالب کے ان سات اولادوں میں دو اولادیں ایسی ہیں جن سے کوئی مزید نسل کا سلسلہ آگے نہیں بڑھ سکا, ان کے یہاں اولاد نہ ہوئی. ایک حضرت ابو طالب کے بڑے بیٹے طالب ہیں. حضرت طالب جو ابو طالب کے بڑے بیٹے ہیں, آج کل بعض مورخین انہیں کافر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مگر تمام دیانتدار مورخوں نے لکھا کہ حضرت طالب پیغمبر اسلام سے بے انتہا محبت کیا کرتے. مولانا مودودی تک نے لکھا کہ حضرت طالب ابو طالب کے بڑے بیٹے, یہ اسی سال پیدا ہوئے ہیں جس سال پیغمبر اسلام پیدا ہوئے ہیں, اور آٹھ سال کی عمر جب پیغمبر ابو طالب کے گھر میں آ گئے تو طالب کا اور رسول کا ساتھ ہر وقت رہا. اس کے بعد پیغمبر اسلام ہجرت کر کے مدینے چلے اور طالب مکے میں رہے. ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا جب جنگ بدر, تو جنگ بدر میں ابو سفیان اور ابو جہل مکے کے تمام جوانوں کو اکٹھا کیا تھا اور ان کو زبردستی لے کے چلا تھا مقابلہ کرنے کے. جو کافر تھے وہ تو خوشی خوشی چلے گئے, لیکن جو کافر نہیں تھے ان کے لیے جنگ بدر میں پیغمبر کے سامنے جانا بڑی مشکل بات تھی. طالب بھی مکے کے رہنے والے تھے, ان کا پورا خاندان ہجرت کر گیا, ان کے والد کا انتقال ہو گیا, ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد مدینہ جا چکی, طالب اکیلے رہ گئے. چنانچہ ابو جہل و ابو سفیان انہیں زبردستی لے کے آئے, جنگ بدر کے میدان میں پہنچے اور اسی انتظار میں رہے کہ شاید جنگ نہ اور مجھے پیغمبر کے لشکر کے خلاف تلوار نہ نکالنا پڑے. لیکن جب جنگ شروع تو یہ دو شیر کہتے ہوئے جس میں اپنے اسلام کا اور ابو جہل و ابو سفیان کے اس غلط فعل پر ملامت اور نفرین کا اظہار کرتے جنگ بدر کے میدان سے بھاگے. اور بعض روایتوں میں یہ کہ بدر کے میدان سے بھاگ کے قریب میں سمندر تھا, اس سمندر میں انہوں نے اپنے آپ کو غرق کر دیا کہ میرے لیے موت زیادہ بہتر ہے, لیکن میں اسلام سے یا رسول اسلام کے خلاف تلوار نہیں نکالوں. دوسرے بیٹے عقیل. جناب عقیل, اب حضرت ابو طالب کے بیٹوں کے بارے میں ایک عجیب بات یہ کہ ہر بیٹے کی عمر دوسرے سے دس سال کم. حضرت علی سے جعفر طیار دس سال بڑھے, جعفر طیار سے دس سال عقیل بڑھے, اور عقیل سے دس سال طالب بڑھے. دوسرے بیٹے عقیل جو پیغمبر اسلام سے دس سال چھوٹے, سن 580 عیسوی میں ان کی ولادت ہوئی, اور پیغمبر اسلام کے مکے سے مدینے جانے کے بعد یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں پیغمبر نے مکے میں یہ کہہ کر چھوڑا کہ تم مکے میں رہو اور مکے کے کافروں کے جتنے بھی منصوبے ہوا کرے ان کی اطلاع ہم تک پہنچا دیا کرے. دو آدمی، ایک عقیل اور ایک پیغمبر کے چچا حضرت عباس، ان دونوں نے پیغمبر اسلام سے خواہش ظاہر کی کہ آپ فکرت کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. پیغمبر نے کہا کہ نہیں، مکے میں بھی کچھ مومنوں کا ہونا ضروری تاکہ وہ قریش کے منصوبوں سے ہمیں مطلع کرتے رہے. چنانچہ یہ دونوں مکے میں رہے، اپنے ایمان کو چھپا دیں، اپنے اسلام کو چھپا دیں. جناب عقیل جنگ بدر میں مجبور ہو کر آئے تھے اپنے بھائی کے ساتھ، لیکن تلوار نہیں اٹھائی، نتیجے میں گرفتار ہوئے. گرفتار ہو کر پیغمبر کے سامنے پیش کیے گئے، پیغمبر نے ان کو آزاد کر دیا. یہ دوبارہ مکے میں آ گئے، کافروں کے بیچ میں بیٹھ کر ان کے تمام منصوبوں کی اطلاع پیغمبر اسلام کو پہنچاتے رہے. سن 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہوئی، اس وقت یہ پیغمبر کے پاس پہنچے اور علن اعلان اپنے اسلام کا اظہار کر کے پیغمبر کے لشکر میں شامل ہو گئے. 96 سال کی عمر میں سن 59 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. تیسرے بیٹے حضرت ابو طالب کے جعفر سیار. جعفر سیار اولین اسلام لانے والوں میں سے تھے، اور یہ جعفر سیار بھی وہ بیٹے کہ جب ایک مرتبہ ابو طالب کا گزر ہوا ایک مقام سے اور دیکھا کہ پیغمبر اسلام نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے ساتھ علی نماز پڑھ رہے ہیں، تو جعفر سیار سے کہا کہ تم اپنے بھائی کا ساتھ کیوں نہیں دیتے ہو، جاؤ اور جا کر تم بھی پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھو. سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں جعفر سیار کا نام. اور جب مکے کے اندر قریش کے ظلم و ستم بہت بڑھ گئے، جس کی تفصیل آنے والی ہے، جب ظلم و ستم بہت بڑھ گئے تو ہجرت کے پانچویں سال پیغمبر اسلام نے حکم دیا تقریباً 80 آدمیوں کو کہ تم مکہ چھوڑ کر حبشہ کی جانب ہجرت کر جاؤ اور وہاں جا کر اطمینان سے زندگی گزارو. جعفر سیار کو اس لشکر میں شامل کر کے پیغمبر نے حبشہ کی جانب بھیجا. اور یہ وہی جعفر سیار کہ جب حبشہ کے دربار میں جعفر سیار پہنچے اپنے ساتھیوں کو لے کر، تو قریش نے ان کو گرفتار کرنے کے لیے ایک وقت بھجوایا حبشہ کے بادشاہ کے پاس اور کہا کہ ہمارے کچھ مجرم آپ کے پاس ہاتھ سے آ جائیں، جنہیں ہمارے حوالے کر دیجیے. نجاشی نے کہا کہ میں پہلے خود ان سے بات کروں. چنانچہ ان تمام مردوں کو بلایا گیا جو مسلمان ہجرت کر کے وہاں پہنچے. نجاشی کے دربار ایک طرف مکے کے کافر، دوسری طرف یہ مکے سے ہجرت کرنے والے مسلمان. اس وقت تمام مسلمانوں نے متفقہ طور پر جعفر سیار کو چنا کہ آپ ہماری نمائندگی کریں، آپ ہماری جانب سے خطاب کریں. جناب جعفر سیار پہنچے دربار، نجاشی نے پہلے تو یہ پوچھا کہ تمہارا عقیدہ کیا. اس وقت جناب جعفر سیار نے ایسی تقریر کہ جو ہر مومن کو سننا چاہیے اور ہر مومن کو یاد کرنا چاہیے، اس تقریر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے. جعفر سیار نے بتایا کہ پہلے ہمارا عقیدہ کیا تھا، اب ہمارا عقیدہ کیا. بلکہ یہ تو وہ تقریر جسے لکھ لکھ کے تقسیم کرانا چاہیے، تاکہ اندازہ کہ پیغمبر اسلام جو دین لے کے آئے تھے اس کی بنیادی اور ابتدائی باتیں کیا. ان شاء اللہ جب کبھی جناب جعفر سیار کے موضوع پہ تقریر ہوگی تو اس تقریر کو بیان کروں. جناب جعفر سیار کی اس تقریر کا نجاشی کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے ان کے ہاتھ سے اسلام قبول کر دیا، اور اس کے بعد مسلسل پیغمبر اسلام کو تحفے اور ہدیے بھجواتا رہا. پھر پیغمبر اسلام جب ہجرت کر کے مدینے آ گئے، تو ہجرت کے ساتویں سال جعفر سیار حبشہ سے مدینے پہنچے. مدینے پہنچے پتا چلا کہ مسلمانوں کا لشکر آج کل خیبر گیا ہوا ہے. جعفر سیار مدینے سے خیبر چلے اور اس وقت پیغمبر کے پاس پہنچے، تو یہ بڑی وقت تھا کہ جب امیر المومنین مرحب و انکر کے سر کو قلم کرنے کے بعد در خیبر کو اکھاڑ کر خیبر کے قلعے پر قبضہ کر کے واپس آئے تھے، پیغمبر کو اطلاع دی گئی تھی کہ خیبر کا قلعہ فتح ہو چکا ہے. عین اسی وقت جعفر سیار آئے، اور جب پیغمبر سے ملاقات کی تو پیغمبر کی زبان سے ایک جذبہ نکلا جسے تمام مورخین نے نقل کیا. پیغمبر کی زبان سے جیسا یہی نکلا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں خیبر کے فتح ہونے کی خوشی مناؤں یا اپنے بھائی جعفر کے آنے کی خوشی مناؤں. پیغمبر کو اتنی محبت تھی جعفر سیار سے. سن 8 ہجری میں عیسائیوں سے مسلمانوں کی پہلی جنگ ہوئی موسا کے مقام پر. جعفر سیار کو علمدار بنا کے بھیجا گیا اور وہاں جناب جعفر سیار شہید ہوئے، ان کے دونوں بازو قلم ہوئے اور 90 قسم ان کے زخم کے اوپر آئے تھے. جناب جعفر سیار کی شہادت کی اطلاع مدینے پہنچی، پیغمبر اسلام اپنی بیٹی فاطمہ کو لے کر جناب جعفر سیار کی بیوہ اسماء بنت حمید کے پاس گئے. تین دن تک گھر سے کھانا پکایا تھا اور جناب جعفر تیار کے لیے دعا دی تھی. روایت یہ پیغمبر کا یہ تو مشہور فرمان تھا کہ جعفر کے دونوں ہاتھ کٹ گئے, خدا نے اس کے بدلے انہیں دو پر عطا کیے ہیں جن کی مدد سے وہ ملائکہ کے ساتھ جنت میں اڑتے رہتے ہیں. مؤرخین نے لکھا کہ ایک دن پیغمبر مسجد نبوی میں بیٹھے تھے کہ ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا وعلیکم السلام, تم پر میرا سلام. اصحاب رسول نے چاروں طرف دیکھا, کوئی آدمی نظر نہیں آیا جس پر پیغمبر سلام کر رہے ہوں. گھبرا کے پوچھا, اللہ کے رسول آپ کس کو سلام کر رہے ہیں؟ جواب دیا کہ ابھی ملائکہ کے ساتھ جعفر تیار اڑتے ہوئے مسجد کے اندر سے گزرے تھے اور اڑتے اڑتے مجھے سلام کیا تھا, تو میں نے جعفر تیار کے سلام کا جواب دیا. جناب جعفر تیار کی عمر 41 سال کی, جب انہیں شہادت اور ان کے 8 بیٹے, جن میں سے 2 بیٹے بہت مشہور, ایک عبداللہ جن کی شادی جناب زینب سے ہوئی اور ایک محمد جن کی شادی جناب ام کلثوم سے ہوئی. یہ 3 بیٹے ہوئے جناب ابو طالب سے اور 4 بیٹے امیر المومنین کے حالات تو چار کا معصومین کی سیرت کے سلسلے میں میں بیان کر چکا ہوں. اس کے علاوہ حضرت ابو طالب کی 3 بیٹیاں, ایک کا نام تھا ام ہانی ان کی کنیت, ان کا اصلی نام یا ہند تھا یا فاطمہ تھا, مختلف چیزیں تاریخ میں لکھی. ام ہانی کے گھر ہی سے پیغمبر اسلام کو معراج ہوئی. سفر معراج جو پیغمبر کو ہوئی گزرات, پیغمبر اسلام ام ہانی کے گھر میں مقیم. ام ہانی کا گھر خانہ کعبہ سے بالکل ملا ہوا, اور جب خانہ کعبہ کو بڑا کیا گیا تو ام ہانی کے گھر کو اس میں شامل کر دیا گیا, لیکن آج تک وہ مقام کعبے میں موجود ہے جہاں ام ہانی کا گھر. ام ہانی کے بیٹے سے جودہ, جنہیں امیر المومنین بہت محبت کیا کرتے اور اپنے زمانے میں خراسان کے صوبے کا گورنر بنایا تھا. دوسری بیٹی تھی جناب ابو طالب کی جمانا کے بارے میں تفصیل بالکل نہیں ملتی تھی, البتہ اتنا ملتا ہے کہ ان کی اولاد آگے نہیں چلی. صرف ایک مقام پر ان کا نام مورسی نے لکھا کہ جب خیبر فتح ہوا اس کے بعد خیبر کی پیداوار مسلمانوں میں تقسیم کی گئی, تو 30 وسط ایک تولنے کا پیمانہ ہے جیسے آج کل کلو, 30 وسط کھجورے جناب جمانہ کو پیغمبر اسلام نے بھجوائی, لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد کوئی تفصیل نہیں ہے جناب جمانہ کے بارے میں. اور تیسری بیٹی تھی ابو طالب کی ریتا یا ام یا اسما, ان کی بھی کوئی تفصیل تاریخی کتابوں میں نہیں ملتی. یہ جناب ابو طالب کی اولاد کا تذکرہ. آپ ایک آخری بات اور بیان کروں اس سلسلے میں اور پھر جناب ابو طالب کے حالات زندگی آپ کے سامنے پیش کروں. حضرت عبد المطلب کے 18 اولادیں تھیں, 12 لڑکے اور 6 لڑکی, اور یہ اولادیں 5 مختلف بیویوں سے تھیں. حضرت ابو طالب کی 11 بھائی اور 6 بہنیں تھیں, جس میں سے 3 بھائی اور 5 بہن, یعنی 8 اولادیں ایسی بیوی کے بطن سے تھیں, یعنی یہ سب سگے تھے باپ کے اعتبار سے بھی ماں کے اعتبار سے. تو حضرت ابو طالب کی 11 بھائی تھے جس میں سے 2 سگے, 6 بہنیں تھیں جن میں سے 5 بہنیں بالکل سگی. وہ 2 بھائی جو سگے بھائی تھے ان کی تفصیل میں نے گزشتہ تقریر میں بتائی, ایک جناب زبیر اور ایک جناب عبداللہ پیغمبر اسلام کے والد. حضرت ابو طالب, یہ تھوڑی تفصیل حضرت ابو طالب کے کچھ خاندانی حالات. اب آئیے حضرت ابو طالب کی سیرت کو دیکھیں, حضرت ابو طالب کے کردار کو دیکھیں, تاریخ اسلامی میں حضرت ابو طالب کے مقام کو دیکھیں, اور یہ دیکھیں کہ کس انداز سے ابو طالب نے اسلام پر احسان کیا, کس انداز سے ابو طالب نے مشکل مقامات سے اسلام کو بچایا. حضرت ابو طالب کے بارے میں بچپنے سے لے کر جوانی تک تاریخ بالکل خاموش ہے کہ کس انداز سے انہوں نے زندگی گزاری. البتہ تمام مورخین ایک فقرہ اپنی کتابوں میں نقل کیا کہ حضرت ابو طالب پیدا ہونے سے لے کر وفات تک عرب کے ماحول سے بالکل برعکس, نہ کبھی شراب پی نہ کبھی جوا کھیلا, اور عربوں کی اس زمانے کی تمام برائیوں سے حضرت ابو طالب دور, جس کا ایک حجمہ ثبوت یہی کہ عربوں کے نکاح جن کی تفصیل گزشتہ تقریر میں آپ نے سنی, نکاح کے ان طریقوں کے باوجود جس میں ایک انسان کو اپنی خواہشات سے نکالنے کا پورا موقع ملتا ہے, حضرت ابو طالب نے تمام زندگی صرف ایک ہی شادی اور اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی واقعہ حضرت ابو طالب کا تاریخ میں نہیں. واضح طور پر علماء نے لکھا کہ شراب کو اپنے اوپر حرام قرار دیے ہوئے تھے, جوئے کو بھی اپنے اوپر حرام قرار دیے. یہ عام مورخین لکھتے ہیں, ویسے ہمارا تو عقیدہ کہ حضرت ابو طالب دین فطرت پر تھے, دین ابراہیم پر تھے, اور مکے کے ان چند انسانوں میں سے تھے جو اب تک حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے دین پر صادق پتنی سے جمع ہوئے. حضرت ابو طالب کا پہلا تذکرہ تاریخ میں آتا ہے اس وقت جب جناب عبد المطلب نے جناب عبداللہ کو لٹایا اور ان کے گلے پر خنجر چلانا چاہا تاکہ اپنی منت کو پوری کرے، اس وقت حضرت ابو طالب کا نام پہلی مرتبہ تاریخ کے اوراق میں نظر آتا کہ آگے بڑھے جناب ابو طالب اور آگے بڑھ کر باپ کے ہاتھ کو پکڑا، اور پھر پورا واقعہ اور اس کی تفصیل یہ میں گزشتہ تقریر میں بیان کر چکا ہوں۔ حضرت ابو طالب، اس کے بعد تاریخ خاموش، یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو۔ حضرت عبد المطلب کے 12 بیٹے اور ان میں سے تقریباً آدھے سے زیادہ حضرت ابو طالب سے زیادہ مالدار بھی تھے اور عمر میں بھی بڑے، لیکن عبد المطلب کی وفات کے بعد عبد المطلب کی سرداری ابو طالب کی جانب منتقل۔ میرے مولا کا فرمان کہ لوگ ہمیشہ دولت کو دیکھ کے سردار بناتے ہیں، لیکن میرے باپ پہلے شخص تھے کہ جن کو غربت کے اندر اور فقیری کے اندر سرداری ملی۔ حضرت عبد المطلب کی ایک مخصوص مسند، ایک گاؤں تکیہ جو خانہ کعبہ میں ان کے لیے بچھایا جاتا، یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ کعبے کے متولی، قریش کے سردار اور مکے کے حاکم۔ حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد یہ مسند، یہ گاؤں تکیہ جناب ابو طالب کو ملا، اور روایتوں میں یہ کہ جب پیغمبر اسلام کعبے میں داخل ہوتے تو جناب ابو طالب اپنی مسند کو چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے اور کہتے تھے کہ اب مجھ سے بڑا حقدار آ گیا تو اس مسند پر بیٹھنے کا زیادہ حق۔ حضرت ابو طالب کو اور عہدے اپنے باپ کے بعد ملے، مسند ملی تھی سرداری ملی، جس کے ساتھ عبادت اور سہایا کا عہدہ ملا۔ اس عہدے کا مطلب یہ کہ مکے میں جتنے حاجیاں ان کے کھانے کا انتظام کرنا یعنی وفادت، ان کے پانی کا انتظام کرنا یعنی سہایا۔ اب یہاں پر حضرت ابو طالب کی سیرت کا ایک انتہائی اہم پہلو سامنے آتا، کوئی شخص اپنی کرسی یا اپنے منصب کو آسانی سے نہیں چھوڑتا، لیکن ابو طالب کی ہستی پورے قریش کی تاریخ میں پہلی ہستی جنہوں نے حاجیوں کی سہولت کے خاطر اپنے منصب کو چھوڑنا گوارا کر دیا لیکن حاجیوں کو کسی زحمت میں نہیں دیکھ سکے۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت ابو طالب غریب اور بڑی غربت میں زندگی گزار رہے، خاص طور پر جب یہ واقعہ پیش آئے، بعد میں تو حضرت ابو طالب کو بڑی برکت ہوئی اور وہ تجارتی فاصلے لینے کے شام جانے لگے۔ لیکن عبد المطلب کے انتقال کے بعد جو پہلے 2-3 سال گزرے اس میں حضرت ابو طالب بڑی غربت کی زندگی گزار رہے، لیکن غربت کے باوجود انہوں نے کبھی یہ گوارا نہیں کیا کہ مکے میں جو حاجی آ رہے ہیں ان کے کھانے اور پینے کے انتظام میں میں کمی ہوں، بلکہ اپنے باپ سے زیادہ بڑھ کر انہوں نے حاجیوں کی خدمت کرنا چاہیے۔ بڑے بڑے حوض تیار کیے، کھانے پکائے، حوض کے پانی میں کشمش اور عطر ملایا تاکہ آنے والوں کو خوشبودار پانی ملے۔ پہلے سال تو حضرت ابو طالب نے یہ خرچہ کر لیا، لیکن اگلا سال آیا، حاجی آنے لگے، حج کا زمانہ قریب آ گیا، حضرت ابو طالب قریب تھے، ان کے پاس ان کی اتنی حیثیت نہ تھی کہ وہ حاجیوں کی خدمت کرتے۔ انہوں نے اپنے بھائی حضرت عباس سے قرضہ مانگا، 10,000 درہم کا قرضہ۔ حضرت عباس نے قرضہ دے دی اور اس قرضے سے حضرت ابو طالب نے مکے آنے والے تمام حاجیوں کی خدمت کی۔ تیسرا سال آیا، پھر حضرت ابو طالب کی اتنی حیثیت نہیں، پرانا قرضہ تک چڑھا چلا آ رہا، اور اگلا سال آ گیا۔ حضرت ابو طالب چاہتے تو انتظامات میں کمی کر سکتے، حضرت ابو طالب چاہتے تو سادہ پانی حاجیوں کو پلا کے رخصت کر سکتے، حضرت ابو طالب چاہتے تو سوشی یا معمولی روٹیاں کھلا کے حاجیوں کو رخصت کر سکتے، لیکن حضرت ابو طالب جیسا شریف النفس شخص کہ کیسے برداشت کرے کہ میں مکے کے کعبے کا متولی ہونے کے بعد حاجیوں کو زحمت میں ڈالوں۔ وہ پھر آئے اپنے بھائی حضرت عباس کے پاس اور آ کر کہا کہ اس سال پھر مجھے مرنا چاہیے، حاجی بڑھ گئے تھے، ایک سال میں مہنگائی بڑھ گئی تھی، 14,000 سے ہم کم خرچہ۔ حضرت عباس، ایک تمنا تو ہر ایک دن میں ہوتی ہے کہ کعبہ ہمارے ہاتھ میں آئے، انہوں نے ایک شرط پر قرضہ دی کہ اگر آئندہ سال تک تم قرضہ ادا نہ کر سکے تو یہ دونوں عہدے میں استعمال دوں گا اور یہ دونوں چیزیں میرے خاندان میں آ جائیں۔ حضرت ابو طالب کے لیے کتنا مشکل تھا یہ دیکھنا کہ کعبے سے متعلق اتنے بڑے بڑے عہدے میرے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن یہ بھی گوارا نہیں کہ حاجیوں کو کوئی زحمت اتنا بھی شرط قبول کر، اور اس سال صرف قرضہ لے کر حاجیوں کی خدمت۔ چوتھا سال آئے، حضرت ابو طالب اب تک اس قابل نہ ہو سکے تھے کہ قرضہ ادا کر دیں، بنا دیے دونوں عہدے انہوں نے حضرت عباس کے حوالے کر دیے، کعبے کی رفاقت اور سفایا کا عہدہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن یہ برداشت نہ کیا کہ میری وجہ سے کسی حاجی کو ذرہ برابر بھی زحمت و تکلیف۔ حضرت ابو طالب کی شدت کا یہ واقعہ نمایاں طور پر یہ بتا رہا حضرت ابو طالب کو کسی مقام پر قیادت یا حکمرانی یا اپنے نام کی شہرت کی تمنا نہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں تو آگے چل کر بہت سی باتیں حل ہو جائیں جو مورخین حضرت ابو طالب کے بارے میں کہا کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنے خلافت کے تحت پیغمبر اسلام کی مدد کی. لیکن یہ واقعہ آگے چل کر ہماری بڑی مدد کرے گا کہ حضرت ابو طالب کی سیرت ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے عہدوں کو ٹھکرا دی, عہدے انہوں نے توڑ دی صرف اس لیے کہ میں اگر حاجیوں کی خدمت نہیں کر سکتا ہوں تو حاجیوں کو زحمت میں بھی نہیں ڈالنا چاہتا ہوں. حضرت ابو طالب کی سیرت کا ایک اور پہلو ہمارے سامنے آتا ہے. ہر دے بازار قریش کے اندر معمولی معمولی بات سے جنگیں ہوا کرتی تھی, ذرا ذرا سی بات سے تلوار نکل آیا کرتی اور سالوں تک یہ چلا کرتی تھی تلوار. میں یہ گزارش کروں گا کہ تقریر سنتے وقت یہ بھی دیکھا جائے کہ ہم جس کے نام کے ساتھ کٹنے اور مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اس کی سیرت ہمیں سبق کیا دے رہی. حضرت ابو طالب کا ایمان ثابت کرنا ایک مومن کے لیے کتنا ضروری بن جاتا امیر المومنین کے حوالے سے, لیکن سیرت ابو طالب کو دیکھتے چلے. ہر بے پچاس عربوں میں بہت بڑی جنگ ہوئی. یہ جنگ قبیلہ قریش اور قبیلہ حوادر کے اندر جنگ ہوئی, دو عربوں کے قبیلے اور معمولی سی بات تھی. یہ قافلہ جا رہا تھا, قریش نے کہا تھا کہ اس قافلے کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. عرب کے اندر ایک بہت بڑا میلہ لگا کرتا تھا اوقاف کے مقام پر, اوقاف ایک جگہ تھی اور ہر قبیلے کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم اپنے تجارتی قافلے کو وہاں بھیجیں کیونکہ وہاں کاروبار کا بڑا موقع ملتا تھا. گزشتہ تقریر میں بیان کر چکا ہوں کہ عرب کے اندر کسی قافلے کا خیریت سے منزل تک پہنچ جانا بہت مشکل ہوتا تھا. لٹیرے ڈاکو بلکہ قبیلے اس پر حملہ کر دیا کرتے, صرف وہ قافلہ خیریت سے پہنچا کرتا تھا جسے قریش کی حمایت حاصل ہو جائے. یہ تفصیل میں نے گزشتہ تقریر میں بیان کی. چنانچہ ایک قبیلے کا قافلہ جا رہا تھا, وہ قریش کے پاس آئے اور کہا کہ تم اپنی ضمانت ہمیں دے دو, اپنی حمایت ہمیں دے دو تاکہ ہمارا قافلہ خیریت سے پہنچ جائے. قریش نے یہ ضمانت دے. اب اس قافلے کے وہاں پہنچ جانے کے نتیجے میں ایک دوسرے قبیلے کو غصہ آ گیا, قبیلہ حوادن, قریش نے ہمارے قافلے کو ضمانت نہیں اس کو ضمانت دی. چنانچہ وہ تلواریں نکال کر قریش کے مقابلے پہ آ گئے اور 80 سال تک ایک جنگ چلتی رہی اتنی سی بات سے جس کا نام تھا حرب فجار. اس جنگ کے اندر پورے قریش جاتے تھے لڑنے کے لیے اور قریش کی ایک شاخ بنو ہاشم بھی تھی, حضرت عبد المطلب کا خاندان بھی تھا, چنانچہ حضرت ابو طالب بھی جاتے اور پیغمبر اسلام کو ساتھ لے کے جاتے, لیکن کبھی تلوار نہیں اٹھائی, کبھی تیر نہیں پھینکا, کبھی اس فضول جنگ میں حصہ نہیں. پھر وہاں جاتے کیوں تھے؟ اس لیے جاتے کہ قریش نے ایک عجیب بات محسوس کہ جس دن ابو طالب ہمارے ساتھ آ جائے اس دن ہمیں پتہ ہو جاتی. عربوں کی جنگ تھی صبح سے شام تک رہتی تھی, شام ہوئی جنگ بند ہو گئی, پھر اگلی صبح سے اگلی شام تک جنگ جاری رہی اور 4 مہینے جو حرمت والے مہینے کہلاتے تھے اس میں جنگ بالکل بند ہوتی. تو قریشیوں نے ایک عجیب بات محسوس کی کہ جس دن ابو طالب ہمارے ساتھ آ جائیں جنگ میں اس دن ہمیں فتح ہوتی اور جس دن ابو طالب نہ آئے اس دن ہمیں شکست ہو جایا کرتی. تو وہ ابو طالب کے پاس آ کے درخواستیں کیا کرتے کہ اے ابو طالب آپ لڑیے نہیں, آپ تلوار نہ اٹھائیے, آپ جنگ نہ کیجیے, لیکن بس ہمارے ساتھ صبح سے شام تک بیٹھ جائیے تاکہ آپ کی برکت سے ہم اس جنگ کے اندر فتح یاب ہو جائیں. اور حضرت ابو طالب نے شرط یہ لگائی, یہ برکت وجود ابو طالب اور شرط یہ لگائی کہ میں آنے کو تیار ہوں, لیکن ایک شرط کہ تنب الظلم بل عدوان بل خطیت بل بہتان, میں صرف ایک شرط پر تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں کہ دیکھو کسی سے ظلم نہ کرنا, عدوان ناحق زیادتی نہ کرنا, بل خطیت دیکھو رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی سے نہ رکنا, رشتہ داروں کے تعلق کو نہ توڑنا, بل بہتانا کسی پر بہتان نہ لگانا, کسی پر عیب نہ لگانا, جس دن تم میری شرط قبول کرو گے اس دن میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں. اور قریش کو کیونکہ ابو طالب کی ضرورت تھی اس لیے وہ ابو طالب کی شرط کو قبول کر کے ابو طالب کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے. اس دور میں جس کی تفصیل گزشتہ منگل کو آپ نے سنی, اس دور میں ابو طالب کا یہ کہنا جبکہ نہ ابھی امیر المومنین کی ولادت ہوئی نہ پیغمبر اسلام 8 یا 9 سال کی عمر تھی اس منزل پہ پہنچے کہ جہاں پیغمبر اعلان نبوت کرتے, اس دور میں ابو طالب کی یہ شرطیں بتا رہی کہ جاہلیت کے ماحول میں بھی حضرت ابو طالب کو حقوق انسانی کا کتنا زیادہ خیال تھا. ابو طالب کے ماننے والے, ابو طالب کا ایمان ثابت کرنے والے پر اپنی پوری محنت لگا دینے والے, ذرا حضرت ابو طالب کی سیرت کو دیکھ. بلکہ میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں, حضرت ابو طالب کا ایک اور اہم واقعہ تاریخ عرب کے اندر, حضرت ابو طالب کی قریش کی برائیوں سے کتنی نفرت تھی اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے بھی لگا چکے ہوں گے. اور ایک واقعہ اور سنتے ہیں, قریش کے یہاں رشتے حلال کا کوئی تصور نہیں. لوٹو, ڈاکہ ڈالو, جب خون مارو, جس کا مال ملے, جس طرح سے ملے, جس انداز سے ملے, وہ تمہارا مال بن گیا. یتیم کو لوٹو, مظلوموں کے اوپر حملہ کرو, چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو ختم کرو, اور جو کچھ آئے وہ سب تمہارا حق. حضرت ابو طالب کی جوانی, جب حضرت ابو طالب حضرت عبد المطلب کے بعد مکے کے حاکم بن گئے, ایک مرتبہ مکے میں بڑی زبردست بارش, اور اس بارش کے نتیجے میں خانہ کعبہ آدھے سے زیادہ گر گئی, اس کی دیواریں بہہ گئی. کعبہ مکہ شہر دیکھنے والے جانتے ہیں کہ پورا مکہ شہر پہاڑی میں ہے اور پہاڑیوں کے بیچ میں خانہ کعبہ ہے. جب بھی بارش ہوتی تو پہاڑیوں سے سارا پانی بہ کر کعبے کی طرف آتا ہے اور کعبہ غرق ہو جایا کرتا ہے. تو ابو طالب کے زمانے میں بھی ایک مرتبہ اتنی زبردست بارش کہ کعبہ ٹوٹ گئی, کعبے کی دیواریں ٹوٹ گئی, اور تھوڑی تھوڑی دیواریں رہ گئی, ڈیڑھ ڈیڑھ اور دو دو فٹ. قریش نے دیکھا, مکے والوں نے دیکھا, کعبے کی عزت تو ہر ایک کرتا, اور قریش کے لیے یہ مسئلہ اور بھی زیادہ اہم, کیونکہ کعبے ہی کی وجہ سے ان کی روٹی چلتی تھی اور کعبے ہی کی وجہ سے ان کی عزت. چنانچہ یہ طے پایا کہ خانہ کعبہ کو بالکل توڑ کر نئے سرے سے بنایا جائے. اور یہ وہی واقعہ ہے, یعنی یہ کعبے کو تعمیر کرنے میں وہ واقعہ پیش آیا جو آپ میں سے ہر ایک جانتا ہے. جب یہ کعبہ بن گیا تھا تو جھگڑا پیدا ہوا تھا کہ حجر اسود کون لگائے, اور پیغمبر اسلام آئے تھے اور چادر کے اوپر حجر اسود رکھ کے تمام قبیلوں سے اٹھایا تھا. تو کہے یہ تو بات کی چیز. جب کعبہ ٹوٹ گیا بارش کے نتیجے میں اور اب طے پایا کہ کعبے کو نئے سرے سے بنایا جائے, تو اب جو ٹوٹی ٹوٹی دیواریں ہیں انہیں بالکل ختم کرنا تھا, بنیادیں کھود کر مضبوط دیواریں اٹھانا تھا. طے پا گیا, قریش نے طے کر لیا آپس میں اور کام میں لگ گئے. کعبے کی ٹوٹی ہوئی دیواروں کو مزید توڑا, ملبے کو صاف کیا, بنیادوں کو کھولا. لیکن جب کعبے کی بنیاد کھودی جا رہی تھی اس وقت انہوں نے دیکھا کہ بنیادوں میں سے ایک اژدہا پھنکارتا ہوا باہر آیا تھا. ایک زہریلا اژدہا کعبے کی بنیادوں پہ کھڑا ہوا نظر آیا. یہ منظر قریش نے دیکھا, گھبرا گیا. تاریخ کے واقعات بیان کر رہا ہوں تو صرف میں تجربہ نہیں پڑ رہا کہ قریش نے یہ منظر دیکھا, گھبرا گیا, پریشان ہو گیا, ڈر کے مارے سے پیچھے ہٹ گئے. اور اب پریشانی مزید بڑھ گئی, جو ٹوٹا کعبہ تھا وہ بھی ہم نے ختم کر دیا, اب تو بالکل کعبہ چلا گیا, اب کس طرح کعبے کی تعمیر ہے. حضرت ابو طالب کعبے کے متولی مکے کے سردار ہیں, لوگ انہیں کی جانب رجوع کرنے لگے کہ آپ بتائیے کس طرح ہم کعبے کو بنائیں. حضرت ابو طالب نے کہا, بس ایک طریقہ, کعبے کی تعمیر کے اندر حرام کی ایک پائپ نہ لگائی جائے, صرف حلال کا پیسہ استعمال کیا جائے, تو ہمیں یقین کہ پھر خدا ہمیں کعبہ تعمیر کرنے کی اجازت دے دے. اب قریش نے یہ دیکھا, بیٹھے ابو طالب کے پاس, کہ حرام کمائی کون سی ہے, حلال کمائی کون سی ہے. جس کو ابو طالب بتاتے کہ اس طریقے سے جس نے کمایا ہے اس کے پیسے حلال تھے, اور جس نے اس طریقے سے کمایا ہے اس کے پیسے حرام تھے. حضرت ابو طالب نے تفصیل بتائی, قریش والوں نے اپنے حلال پیسے میں سے کعبے کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا. حضرت ابو طالب ویسے ہی غربت کی حالت میں تھے, باقی جو قریش والے تھے ان کے پاس حلال کے پیسے اتنے کم تھے. ان پیسوں کو جب جمع کیا گیا تو یہ دیکھا گیا کہ کعبہ اس سے پورا کعبہ نہیں بن سکتا ہے. حضرت ابو طالب ان کو بتا چکے کہ صرف حلال پیسے سے اس کو بنایا جائے, حرام پیسہ شامل نہ کرے. اب دیکھا انہوں نے پیسے کم, تو یہ طے پایا کہ کعبے کو حرام پیسے سے بنانا تو ناممکن ہے. یہ اژدہا ویسا ہوا, حلال پیسے سے بناتے ہیں, جتنا بن جائے اتنا ہی بنا لو, پورا کعبہ نہیں بنا سکتے تو جتنا بن جائے اتنا ہی بنا لو. یہ طے پایا, ارادہ کیا اور حلال پیسے سے سامان خریدا گیا. تاریخ لکھ رہی کہ جیسے ہی حلال پیسے کا سامان لے کر مزدور وہاں پر پہنچے اور اینٹیں وہاں پہنچائی جانے لگی, آسمان سے ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا اور اپنے پنجوں میں اس اژدہے کو داب کر چلا گیا, اور کعبہ خالی ہو گیا. اور اس کے بعد کعبے کی تعمیر شروع ہونے لگی. حضرت ابو طالب کے مشورے, خانہ کعبہ کی زیارت کرنے والے آج بھی جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ جتنا حضرت ابراہیم نے بنایا تھا, آج خانہ کعبہ اس سے چھوٹا خانہ کعبہ ہے, اور باقی کعبے کا حصہ جو ہے وہ کعبے سے باہر نکل گیا ہے. ایک گول دیوار کے ذریعے سے اس کی نشاندہی کر دی گئی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ کعبے کا حصہ, مگر کیونکہ پیسے کم تھے ہم پورا کعبہ نہیں بنا سکتے تھے, اس لیے اس کو ہم نے کعبے سے باہر رکھ دیا. یہ آج بھی وہ نشانی موجود ہے یہاں. تو حضرت ابو طالب پہلے شخص ہیں مکے کی تاریخ میں جس نے حلال و حرام رزق کا فلسفہ پیش کیا اور مکے کے لوگوں نے ان کی بات کو تسلیم کیا. ابتدا سے دیکھیں سیرت ابو طالب ہمیں کیا بتا رہی, اور پھر حضرت ابو طالب ایک نیا حکم اپنے زمانے میں جاری کی, اسلام میں آنے کے بعد اسی حکم کو اپنے سکھا کا چست بنا دیا. جس طرح عبد المطلب کا ایک حکم سکھا کے اندر آ گیا کہ کعبے کے ساتھ چکر لگائے گا, وہ آج تمام مسلمانوں کے سکھا میں آ گیا. حضرت ابو طالب کا بھی ایک احسان, یہ حضرت ابو طالب کی ایک نشانی جو قیامت تک باقی رہے گی کہ تمام مسلمانوں کے سکھا میں ایک مسئلہ ہے, قسامت کا مسئلہ. یہ مسئلہ تعلق رکھتا ہے قتل سے. میں اس کی تھوڑی تفصیل بیان کر دوں تاکہ حضرت ابو طالب کی سیرت کا یہ پہلو بھی آپ کے سامنے آ جائے. عمر ابن الخما مکے کے اندر ایک قریشی تھا جو قتل کر دیا گیا. جب عمر ابن الخما کو قتل کر دیا گیا, مکے کا ایک باشندہ, ابو طالب رئیس مکہ, سردار مکہ, لوگ ان کے عمر ابن الخما کے خاندان والے آئے اور آ کر کہا کہ ہمارے خاندان والے کو قتل کیا گیا, ہم اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ کس نے قتل کیا, بتایا کہ فلاں شخص نے اور اس کے خاندان نے قتل کیا. حضرت ابو طالب نے کہا گواہ کون سے ہیں, تو جواب دیا گواہ کوئی نہیں, لیکن سارے آثار, ساری نشانیاں, ساری علامتیں, سارے واقعات یہ بتا رہے کہ اسی شخص نے انہیں قتل کیا, لیکن گواہ کوئی نہیں. یہ مسئلہ اکثر پیش آ جاتا کہ سب کو معلوم کہ قاتل فلاں شخص ہے, مقتول کو اسی نے قتل کیا, لیکن گواہ کوئی نہیں. اس طریقے سے مقدمہ چلایا جائے تو ثقہ کے اندر ایک مسئلہ جسے کہتے ہیں قسامت کا مسئلہ, وہ یہ کہ اگر پورا پورا یقین ہو گیا اور ایسی ثبوت اور ایسی علامتیں پیش کر دی گئی جس سے معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص قاتل, لیکن دو عادل گواہ نہ آ سکے جو گواہی دیں کہ ہم نے اسے قتل کرتے دیکھا, تو اب طریقہ یہ ہوتا کہ جو دعویٰ لے کے آئے کہ فلاں نے قتل کیا میرے باپ کو یا میرے بیٹے کو یا میرے بھائی کو, اس سے 50 قسمیں کھلائی جاتی کہ تم خدا کی قسم کھاؤ کہ اس نے قتل کیا, اور جب وہ 50 قسمیں کھا لے تو اب فقہ کا یہ مسئلہ کہ اس کے دعوے کو قبول کر کے اس سامنے والے کو بغیر کسی گواہ کے بھی قاتل قرار دے دیا جائے. حضرت ابو طالب نے یہ طریقہ سب سے پہلے رائج کیا کہ عمر ابن الخما کے وارثوں سے کہا کہ گواہ لاؤ. انہوں نے کہا گواہ تو نہیں, لیکن یہ سارے ثبوت ہمارے سامنے جن سے سب کو یقین ہو رہا ہے کہ قاتل وہی. حضرت ابو طالب کے سامنے ثبوت آ گئے, انہوں نے کہا تم لوگ 50 قسمیں کھاؤ. 50 قسمیں کھا لی گئی اور حضرت ابو طالب نے اس قاتل کو قاتل قرار دے دیا بغیر گواہی, اور یہی آج کا خاصا مسئلہ بن گیا. تو حضرت ابو طالب کی زندگی آپ نے ملاحظہ کی, ابتدا سے لے کر ان تمام چیزوں سے دور ہے جو شریعت میں حرام, اس کے حلال کی اتنی تاثیر, اور حضرت ابو طالب کا یہ علم, یہ حضرت ابو طالب کا علم ہے جو آپ نے سنا کہ جس کی وجہ سے اس جاہلیت کے ماحول میں بیٹھ کر جو ابو طالب کر رہے ہیں وہی اسلام کی فقہ کا مسئلہ بنتا چلا جا رہا. اور اس کے بعد پھر حضرت ابو طالب کی زندگی کا غروب ہمارے سامنے آتا, جہاں ابو طالب اپنے یتیم بچے کے مددگار, اپنے یتیم بھتیجے کے مددگار بن کے ہمارے سامنے آتے ہیں. میں حضرت ابو طالب کے واقعات اور تفصیل سے سنا سکتا لیکن کیونکہ گفتگو کا وقت محدود اور بات نامکمل رہ جائے, اس لیے انہی 4-5 واقعات کو آپ کے سامنے پیش کر کے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان پر غور کریں اور دیکھیں کہ ابتدائے جوانی سے حضرت ابو طالب کی سیرت کا کیا پہلو ہمارے سامنے آ رہا. اب آئیے حضرت ابو طالب کی زندگی کا وہ رخ کہ جب وہ اپنے یتیم بھتیجے کے وہ مددگار بن کے کھڑے ہوتے ہیں جنہیں قرآن سورہ زحا میں کہہ رہا ہے کہ الم یجد کا یتیمن فآوا, اے میرے حبیب میرے اس احسان کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں یتیم پایا بس اپنی پناہ میں لیا. لیکن میرا بھتیجا اگر کھانے میں بیٹھ جائے تو پھر کھانا کم نہیں ہوتا, جتنا کھا لیا جائے اتنا کا اتنا کھانا باقی رہتا ہے. اگر کبھی گھر کے اندر کمی اور بیچی ہو جائے پیسے کی, لیکن میرا بھتیجا اس پیسے میں ہاتھ ڈال لے تو پتا نہیں کہاں سے وہ پیسہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ جتنا خرچ کرو کم ہوتا ہی نہیں. اسی لیے چند واقعات کے بعد حضرت ابو طالب نے طریقہ بنا لیا کہ جب دسترخوان بچھایا جاتا اپنے کسی بیٹے کو ہاتھ نہیں بڑھانے دیتے, سب سے کہتے ہیں انتظار کرو اور میرے بھائی عبداللہ کا یتیم آ جائے اس کے بعد کھانا شروع ہو, اور جب پیغمبر آتے ہیں تو جب تک کہ پیغمبر ایک ایک کھانے کو ہاتھ میں لگا لیں, دودھ میں سے ایک گھونٹ پیئے, روٹی کا ایک ٹکڑا توڑے, سالن میں سے تھوڑا چکھیں, جب تک کہ ایک ایک چیز میں پیغمبر ہاتھ نہ ڈالے اس وقت تک ابو طالب اپنے بیٹوں کو بھی اس کھانے کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ آزادی مبارک ہو کہ میرے گھر آنے والا میرے لیے برکت لے کے آیا. اور سنا اتنا یقین تھا ابو طالب کو ذات رسالت پر بچپنے پیغمبر کے اعلان نبوت کے بعد تو ہر ایک کلمہ پڑھنے لگا, لیکن بچپنے میں کتنا یقین تھا ابو طالب کہ روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ مدینے میں بارش نہیں ہوئی اور کافی عرصہ گزر گیا خشک سالی بہت بڑا ہوا لوگ پانی کے ایک ایک قطرے کو تڑپ رہے کوئی کہنے لگا کہ لاش کے سامنے قربانی دو کوئی کہنے لگا غصہ کے سامنے قربانی دو کوئی کہنے لگا مناس کے سامنے قربانی دو کسی طریقے سے یہ مصیبت یا آفت ہٹے بارش آ جائے لوگ اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے انہیں قریشیوں میں سے کسی نے کہہ دیا کہ تم لات و مناس کا کیا تذکرہ کر رہے ہو ابراہیم کا بیٹا تمہارے اندر موجود ہے جاؤ اور جا کر اس سے کہو وہ تمہیں حل بتائے لوگ فوراً حضرت ابو طالب کے پاس آئے سمجھ گئے کہ کس کی جانب سے زیادہ کہا کہ اے ابو طالب آپ رئیس مکہ مکے کی حالت دیکھ رہے ہیں دعا کیجئے کہ خدا اس پریشانی کو دور کرے ہم آپ کو لینے آئے گلے خانے خدا کی جان حضرت ابو طالب نے سنا فوراً رسول کو بلایا 9 سال کی عمر ہے رسول فوراً بلایا اپنے ساتھ لے کے خانے خدا کے قریب سے ذرا اعتقاد دیکھے ابو طالب کا ایمان کی پختگی دیکھے ابو طالب اس عمر میں کہ جب آج بعد میں آنے والے مسلمانوں میں سے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا رسول کا ماننے والا اس وقت ابو طالب کو اتنا اعتماد کہ لے کر گئے رسول کو خانہ خدا کے پاس کوئی دعا نہیں کوئی حاجت نہیں پیش زبان سے کچھ نہ کہا رسول کو بٹھایا رسول کے سیدھے ہاتھ کو بلند کیا انگوش سے شہادت کو آسمان کی جانب بلند کیا رسول کی اور اس کے بعد قریشیوں سے خود کہا کہ دیکھو آسمان پر بادل آ گئے ہوں قریشیوں نے دیکھا ایک مرتبہ دیکھا کہ آسمان پر بادل آ چکے اور بارش ہونے لگی اتنا یقین ہے ابو طالب کو اپنے بھتیجے کے اوپر کہ نہ کچھ کہا نہ پوچھا نہ گچا صرف بھتیجے کا ہاتھ اٹھا کر آسمان کی جانب بدل دیا اور پورے یقین کے ساتھ گواہی دی کہ نہیں آسمان پر بارش کے آثار نمودار ہو چکے ہوں گے اتنا یقین تھا ابو طالب کو ذات رسالت پر 8 اور 9 سال کی عمر اب اسی لیے حضرت ابو طالب اس عمر کے بعد پیغمبر اسلام کے آنے کے بعد ان کے گھر میں برکت آئی اور انہوں نے گیہوں کی اور گندر کی تجارت شروع کر دی عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ سال میں ایک مرتبہ ان کا قافلہ جاتا تھا اور جتنی آمدنی ہوئی اس سے وہ سال بھر بیٹھ کے کھاتے جب پیغمبر کی عمر 12 سال کی ہو تو حضرت ابو طالب نے بھی ایک تجارتی قافلہ تیار کیا اور شام کی جانب لے گئے یہ مشہور واقعہ ہے میں تفصیل میں نہیں جا رہا صرف اتنا بتاتا ہوں کہ حضرت ابو طالب کو ابتدا ہی سے معلوم تھا کہ میرے گھر میں جو بھتیجا آیا ہے میرا یقین بھتیجا یہ اللہ کا نبی پورا یقین اور مزید تقویت اسے ہوئی اس بحیرہ کے واقعے 12 سال کی عمر قافلہ لے کے چلنے لگے پیغمبر اسلام کو اطلاع ملی میرے چچا جا رہے ہیں اور مجھے چھوڑ دیا اس مرتبہ دوڑتے ہوئے آ گیا چچا کے دامن کو پکڑا چچا آپ جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کے کہا کہ ہاں بلا دورانی سفر مکے سے شام تک جانا سینکڑوں میل کا فاصلہ بڑی زحمتیں اور پریشانیاں میں نہیں چاہتا کہ تو میری موجودگی میں زحمتوں اور پریشانیوں کا شکار ہو جائے کہا کہ نہیں چچا میں آپ سے جدائی کا تصور نہیں کر سکتا ہوں میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں آپ مجھے نہ چھوڑ حضرت ابو طالب اس سے زیادہ خوشی اور کیا ہو سکتی تھی کہ میرا بھتیجا خود سے میرے ساتھ چلنے کو تیار لے کے چلے چلتے چلتے قافلہ شام میں داخل ہو شام میں ایک مقام ہے بسرا یہ اس بسرا سے علیحدہ ہے جو عراق میں ایک جگہ ہے بسرا وہاں جا کے یہ قافلہ رکا اور جیسے ہی یہ قافلہ رکا وہاں شور مچ گیا اس لیے کہ اس مقام پر ایک راہب کی عبادت گاہ عیسائیوں میں سے وہ لوگ جو دنیا پر تر کر کے گھر بنا کے اس میں بیٹھ جایا کرتے اور کبھی اس میں سے باہر نہیں نکلتے تھے ہر وقت اس میں عبادت خدا انجام دیا کرتے تو وہاں پر بھی ایک ایسے ہی راہب کی عبادت گاہ تھی جس کا نام تھا بحیرہ ایک شور مچ گیا بسرا آج کیا بات یہ بحیرہ جو سینکڑوں سال سے باہر نہیں آیا آج نکل کے باہر آ رہا لوگ حیران حیران پریشان پریشان ایک دوسرے سے پوچھ رہے کہ آج کیا خاص بات ہو گئی اور وہ بحیرہ جو تقریباً 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا اپنے اس عبادت گاہ سے باہر اس نے قدم نہیں رکھا تھا آج باہر آتا اور آ کر پوچھتا ہے کہ یہاں کوئی تجارت کے فاصلہ کے اترا لوگوں نے کہا کہ ہاں مکے سے فاصلہ آیا کہا سب کی میری جانب سے دعوت سب کو میری عبادت گاہ کے اندر لے کے آؤ بحیرہ نے دعوت اور تمام مکے کے یہ لوگ جو ابو طالب کے قافلے میں شامل یہ سب کے سب اس کی عبادت گاہ میں کھانا رکھا گیا لوگ بیٹھے اس نے ایک ایک کو دیکھنا شروع کر یہ دیکھ کے گھبرا گیا کہ جس کے لیے میں نے دعوت دی اسے اس میں نظر نہیں آ رہا ایک مرتبہ پوچھا سب آ گئے کوئی باقی تو نہیں بچا قافلے والوں نے جواب دیا سب آ گئے کوئی نہیں بچا پھر اس نے پوچھا کہ سب آ گئے کوئی بچہ کر تو تم باہر چھوڑ کے نہیں آئے جواب دیا کہ ہاں ایک 12 برس کا بچہ ہے ہمارے ساتھ اسے ہم اپنے جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے اور قافلے کی حفاظت کے لیے چھوڑ کے آئے کہا کہ نہیں جاؤ اسے بھی بلا کے لاؤ جب تک کہ وہ یہاں آ کر نہیں بیٹھے گا اس وقت تک تمہاری دعوت شروع نہیں ہوگی گئے لوگ پیغمبر اسلام کو دعوت دی پیغمبر آئے بحیرہ کا اثر مقصد پیغمبر کو دیکھنا تھا جیسے ہی پیغمبر قریب پہنچے بلایا, بلانے کے بعد پیغمبر سے کچھ سوالات کیے, کیونکہ مشہور واقعہ ہے, میں تفصیل میں گئے بغیر صرف اتنا کہتا ہوں, سوالات کیے تم کتے کس وقت ہو, سوتے کس طرح سے ہو, تمہاری نیند کیا ہے, غرض یہ کہ پیغمبر اسلام کی جسمانی صاحب نیند غذا لباس کے بارے میں کچھ سوالات کیے, اور اس کے بعد اوپر سے نیچے تک دیکھا, دیکھنے کے بعد پوچھا یہ کس کا بیٹا, ابو طالب آئے پڑھانے کے بعد کہا کہ یہ میرا بیٹا, بحیرہ نے دیکھا کہا کہ میرا بیٹا نہیں لگتا, اس لیے کہ اس کی شکل و صورت اور اس کی علامتیں یہ بتا رہی ہیں کہ اس کا باپ زندہ نہیں, ابو طالب نے کہا کہ ہاں یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا, میرے لیے بیٹوں کی مالک, کہا کہ اے مکے کے سردار اسے بچا کے رکھ, حفاظت سے رکھ, یقیناً یہ نبی بننے والا, اور اگر یہودیوں کو یہ معلوم ہو گیا تو وہ کبھی اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے, اس کو پوری پوری حفاظت کر, اس لیے کہ آگے چل کر یہ عرب کی قسمت کو بدلنے والا, حضرت ابو طالب کو پہلے سے معلوم کہ میرا بھتیجا نبی بننے والا, لیکن بحیرہ کی اس بات میں اور تمبیت پہنچا ہے. اس کے بعد چھوٹے چھوٹے واقعات سامنے آتے ہیں, میں سب کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سن 40 آ گیا, پیغمبر اسلام کی 40 سال کی عمر ہو گئی, اس عرصے میں صرف ایک خاص بات اور نہیں چاہیے کہ جب پیغمبر کی عمر 25 سال کی ہوئی تو ان کا جناب خدیجہ سے نکاح ہوا, ابو طالب نے نکاح پڑھوایا پڑھایا, لیکن اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ تفریح تو جناب خدیجہ کے حالات پر مشتمل ہوگی. پیغمبر کی عمر 40 سال ہو گئی, واقعات بے انتہا, اور سمجھ نہیں آتا کہ اتنی وسیع تاریخ کو کیسے اس مختصر وقت میں سمیٹا جائے. 40 سال پیغمبر کی عمر ہو گئی, اعلان نبوت کر دی, اور اب مکے کے تمام قریش خونخوار بھیڑیے بن کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے, موقع کی تلاش میں جہاں کوئی مسلمان کسی کے ہاتھ آتا وہاں اس پر ظلم و ستم کا آغاز شروع ہو جاتا. لیکن بڑی عجیب بات اور بڑے تعجب کی بات کہ تمام مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں, ایک ذات رسالت ہے کہ جن پر ہاتھ ڈالتے ہوئے مکے کا ہر کافر گھبرا رہا, ذات رسالت انہیں نقصان پہنچاتے ہوئے مکے کا ہر کافر اچکچا رہا, جبکہ دوسری طرف کی حالت کہ جو مسلمان جس کافر کے ہاتھ میں لگ رہا اس پہ ظلم و ستم کا بہار کھایا جا رہا. تاریخ بڑی ناانصاف, اور تاریخ مورخین کے قلم میں آ کر ایسا کھلونا بن جاتی ہے کہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ, رات کو دن اور دن کو رات ثابت کیا جاتا. لیکن حضرت ابو طالب بتا نہیں پیغمبر اسلام کی کس حد تک حفاظت اور محافظت, متاثر سے متاثر مورخ بھی چند واقعات لکھنے پر مجبور ہو گیا جس سے عظمت ابی طالب ہمارے سامنے کھل کے آ جاتی. یہ اندازہ کریں یہ وہ مورخین جنہوں نے پورا زور اس بات پہ لگایا کہ ابو طالب کے کفر کو ثابت کیا جائے, اور یہ ثابت کیا جائے کہ ابو طالب نے پیغمبر کی جتنی مدد کی وہ صرف خاندانی رشتے داری کے حوالے سے کی تھی, ایمان کے رشتے سے نہیں کی. لیکن انہیں مورخین کے قلم مجبور ہو کر چند ایسے واقعات لکھ گئے جس سے صاف معلوم ہو جاتا کہ ابو طالب کی ذات پیغمبر کے کتنا بڑا سہارا, کہ چند واقعات یہ بتا رہے کہ حقیقت میں پتا نہیں کتنی مدد کی ہوگی ابو طالب نے, اسے چھپا چھپا کر کتنا کچھ مورخین نے اپنی کتابوں میں لکھا. بس اس سے اندازہ کیجیے کہ تمام زندگی پیغمبر ابو طالب کو یاد کرتے رہے, ابو طالب کے احسان کو یاد کرتے رہے, ابو طالب کو اپنا محسن سمجھتے رہے, یہ کہتے رہے کہ ابو طالب کی وفات کے بعد مکے کی سرزمین میرے لیے تنگ کر دی گئی, ابو طالب کے بعد کوئی میرا مددگار نہ رہا, کوئی میری مدد کرنے والا نہیں رہا. یہ پیغمبر کا فطرہ ہے جو بار بار پیغمبر کی زبان سے نکلا, اور تاریخ یہ بتاتی کہ پیغمبر نے ابو طالب کی وفات کے بعد جب کوئی مقام آیا ابو طالب کو یاد کیا, ابو طالب کا تذکرہ کیا. بڑے بڑے صحابیوں کو یہ شرف نہیں ملا جو پیغمبر نے ابو طالب, جسے آج کل ایک بڑا طبقہ کافر کہا کرتا, اس ابو طالب کو جو شرف پیغمبر نے دیا وہ بڑے بڑے صحابیوں کو نہیں مل سکا. جب کوئی موقع آتا ہے پیغمبر ابو طالب کو یاد کیا کرتے. یہ تو تمام علماء اہل سنت نے لکھا کہ جناب عقیل جب پیغمبر کے پاس آتے تو پیغمبر ان کی انتہائی عزت کیا کرتے, انتہائی عزت کے ساتھ ان کا استقبال کیا کرتے. لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کل اسلام لانے والا, ہم 20 سال سے اسلام لائے ہوئے, ہماری اتنی عزت نہیں ہو رہی جو عقیل کی ہو رہی. پوچھا اللہ کے رسول آپ عقیل کی اتنی عزت کیوں کرتے؟ جواب دیا دو باتوں سے, ایک تو یہ کہ وہ میرا چچا داد بھائی, لیکن دوسری بات یہ کہ میرے چچا ابو طالب اپنی اولاد میں عقیل کی انتہائی عزت کیا کرتے تھے, میں اپنی چچا کی وجہ سے عقیل کی عزت کیا کرتا. تاریخ بتاتی کہ پیغمبر اسلام مدینے میں ایک مرتبہ قحط پڑا, اور زبردست قحط پڑا. لوگ پیغمبر کے پاس آئے, اللہ کے رسول آپ بارش کی دعا کریں. پیغمبر نے بارش کی دعا کی, بارش ہونے لگی ایک مرتبہ پیغمبر کی زبان سے نکلا کہ کاش کوئی مجھے ابو طالب کا قصیدہ پڑھ کے سنائے. حضرت ابو طالب اس بارش والے واقعے کے بعد پیغمبر کی شان میں قصیدہ تحریر کیا تھا جس میں 80 سے زیادہ شعر. پیغمبر مدینے کی مسجد نبوی میں بیٹھے بارش ہو رہی اور تمنا یہ کر رہے کہ کوئی مجھے ابو طالب کے شعر پڑھ کے سنائے, اور میرے مولا نے اپنے باپ کا قصیدہ پڑھ کے پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا. پیغمبر مسکراتے ہوئے منبر سے اترے. جنگ بدر ہو رہی, جنگ بدر ختم, قریش سے بڑے بڑے سردار مارے ان کی لاشوں کو لا کے گڑے میں دفن کیا جا رہا. پیغمبر کی زبان سے نکلا کاش ابو طالب زندہ ہوتے اور دیکھتے کہ خدا نے ان کے قول کو کتنے جلدی پورا کیا. کوئی مجھے ابو طالب کا وہ قصیدہ سنائے جس میں انہوں نے قریش کے سرداروں کی موت کی پیشین گوئی کی. عبداللہ ابن مسعود آگے بڑھے, اللہ کے رسول میں آپ کو قصیدہ سناؤں گا. اور میدان بدر کے اندر ابو طالب کا قصیدہ قریش کے مکہ کے سرداروں کی قبر پر کھڑے ہو کر پڑھا جا رہا ہے. پیغمبر اسلام اسے سنتے جا رہے ہیں. جب جنگ بدر کا آغاز ہوا تو اس وقت مکے کے جو کافر آئے انہوں نے اس زمانے کے طریقے کے مطابق, اس زمانے میں فوج فوج سے نہیں ڈرتی, ایک فوج کا بہادر نکلا اس نے سامنے کے کسی بہادر کو بلایا. تین مکے کی فوج سے یعنی کافروں کی فوج سے تین آدمی آئے, مسلمانوں سے تین آدمی ان کے مقابلے کے لیے گئے, حضرت علی, حضرت حمزہ اور ابو عبیدہ. ابو عبیدہ زخمی ہو گئے, وہ اپنے ساتھی کو نہیں مار سکے. حضرت علی اور حضرت حمزہ نے اپنے ساتھی کو قتل کیا, پھر حضرت علی نے آ کر عبیدہ کے ساتھی کو قتل کیا. عبیدہ زخمی ہو گئے, ان کی پنڈلی کی ہڈی کٹ گئی اور اس میں سے خون اور مغز بہنے لگا. وہ اسی زخمی حالت میں چلے, امیر المومنین سہارا دے کے پیغمبر کے پاس لائے. پیغمبر نے دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا کہ کوئی وہ قصیدہ ابو طالب کا سنائے جس میں ابو طالب نے یہ بتایا تھا کہ مسلمان ہونے کے بعد کتنی زحمتیں اور پریشانیاں اٹھانا پڑتی ہیں. امیر المومنین نے ابو طالب کا وہ قصیدہ شروع کر دیا. یہاں تک کہ تاریخوں میں یہ لکھا کہ جب پیغمبر کا آخری وقت قریب آیا, 27 اور 28 سفر کے درمیانی شخص, اور پیغمبر اسلام مرض کی شدت سے, بیماری کی شدت سے بے ہوش ہو گئے, ہوش میں آئے پھر بے ہوش ہو گئے, بار بار آنکھ کھلتی بار بار بے ہوش ہو جاتے, اور ایسا لگ رہا تھا کہ بیماری کی سختی سے تڑپ رہے, بیماری کی سختی سے بے چین ہو رہے. اس وقت بیٹی باپ کے پاس بیٹھی, جناب فاطمہ باپ کی بیمار داری کر رہی اور اب گھبراہٹ بھی کہ باپ کو کس طریقے سے آرام پہنچایا جائے. کیا جناب فاطمہ نے کیا طریقہ اختیار کیا باپ کو آرام پہنچانے کا؟ نہ کوئی دوا, نہ قرآن کی آیت پڑی, نہ کوئی دعا, بلکہ حضرت ابو طالب کا قصیدہ سنانا شروع کر دیا. اور تاریخ میں لکھا ہے کہ بس حضرت ابو طالب کا شعر پیغمبر کے کانوں میں پہنچا, ایک مرتبہ آنکھیں کھول دی اور اطمینان کے ساتھ سننے لگے اور کہنے لگے کہ یہ تو میرے چچا ابو طالب کا کلام ہے, یہ تو میرے چچا ابو طالب کا فرمان ہے. اس مرض موت کے اندر بھی پیغمبر اسلام کو سکون و آرام آیا تو کب, جب حضرت ابو طالب کا کلام ان کے کان میں پہنچا. اہل بیت رسالت کے دلوں میں ابو طالب کے کلام کی کیا عظمت و اہمیت تھی کہ ایک معصومہ اپنے باپ کو آرام پہنچانے کے لیے دوائی, قرآن, حدیث یا دعا کے مقابلے میں حضرت ابو طالب کا کلام پیش کر رہی اور پیغمبر کو آرام محسوس ہو رہا. تو تمام زندگی پیغمبر نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے احسان کو تسلیم کیا, بار بار اس کا تذکرہ کیا اور بار بار حضرت ابو طالب کے بارے میں کہتے رہے کہ اس وقت میری مدد کی جب کوئی میری مدد کرنے کو تیار نہ تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر حضرت ابو طالب نہ ہوتے تو یہ اسلام کا پیغام پہلی ہی منزل پہ دبا دیا جاتا, پہلے ہی مرحلے کے اندر روک دیا جاتا. جب اسلام کی آواز گونجی لا الہ الا اللہ تفلحوا, یہ آواز گونجی کہ قولوا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہو تفلحوا, تمہیں نجات اور فلاح حاصل ہو جائے. قریش کے لوگ پیغمبر کے خلاف ہو, پیغمبر کے دشمن ہو گئے, اور انہوں نے 5 طریقے استعمال کیے تھے پیغمبر اسلام کے پیغام کو روکنے کے. ان میں سے کچھ کی تشریح بلکہ زیادہ تر واقعات کی تشریح انشاءاللہ آئندہ تقریر میں آئے گی, جس میں محسنہ اسلام جناب خدیجہ الکبریٰ کا تذکرہ ہوگا. اس وقت کیونکہ وقت بھی کافی گزر گیا اس لیے میں بہت مختصرا قریش کا طریقہ پیش کرتے ہوں کہ قریش کو معلوم تھا کہ ابو طالب پیغمبر اسلام کے کچھ بنا, ابو طالب جو پیغمبر کا ساتھ دے رہے تھے یہ رشتے داری کی بنا پر نہیں, ورنہ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا 18 اولادیں تھی عبد المطلب, ایک کا انتقال ہو گیا عبداللہ, 17 اولادیں, 11 لڑکے, 6 لڑکیاں, آخر ابو طالب کے علاوہ کوئی اور محافظ اسلام یا محافظ پیغمبر بن کے کیوں نہ آئے. اگر رشتے داری کی بات یا اپنے یتیم بھتیجے کا خیال تھا تو 10 اور چچا موجود جن کے یہ بھتیجے تھے, اور ان 10 میں سے آگے سے زیادہ وہ تھے جو عمر میں بھی ابو طالب سے زیادہ, دولت میں بھی ابو طالب سے زیادہ. اگر ساری بات رشتے داری کی ہوتی تو وہ پہلے آگے آتے جو ابو طالب کی عمر میں بڑے, ابو لہب جسے پیغمبر اسلام سے اتنی محبت, اتنا پیغمبر اسلام کا خیال تھا, جو وہ لونڈی, وہ کنیز جس نے ابو لہب کو آ کر یہ اطلاع دی, کہ تمہارے بھائی عبداللہ کی بیوی آمینہ کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی. بہت پہلے کا واقعہ ہے جب رسول کی ولادت ہوئی تو وہ لونڈی جس نے آ کر یہ اطلاع دی, ابو لہب نے اس خوشی کے اندر اس قمیض کو آزاد کر دیا اور کہا کہ تم نے اتنی بڑی خوشخبری مجھے سنائی, میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. اور پیغمبر اسلام کے اعلان نبوت سے پہلے ابو طالب کے پاس سب سے زیادہ محبت کرنے والا چچا ابو لہب ثابت ہوتا تھا, اس لیے کہ مالدار تھا, اس کے پاس پیسہ تھا, ہر ہر مقام پر پیغمبر کے لیے ہدیے لاتا ہے, تحفے لاتا ہے, خدمت کرتا ہے. یہاں تک کہ جب حضرت ابو طالب کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد پیغمبر اکیلے رہ گئے. ابو لہب کو جوش آیا, کہا کہ اب میں اپنے بھتیجے کی مدد کروں, اور وہ گیا پیغمبر کے پاس کہ اے میرے بھتیجے فکر نہ کر, ابو طالب نہ رہے تو کیا ہوا, میں تو تیری مدد کرنے کو تیار ہوں. پیغمبر کو یقین دہانی کرائے اور جب باہر نکلا تو کسی نے بتایا کہ مکے کے بازار میں ایک شخص پیغمبر کو گالیاں دے رہا. ابو لہب سیدھا مکے کے بازار میں پہنچا اور جو گالیاں دے رہا تھا اس کے گریبان کو پکڑا, تلوار کو نکالا, کہا خبردار اگر آئندہ تو نے میرے بھتیجے کی شان میں گستاخی کی تو میری تلوار تیری گردن کے اوپر چلے گی. آج سے وہ میری حفاظت کے اندر آ گیا, مگر یہ قبائل کتنے دن کا تھا, تین چار دن گزرے. پیغمبر اسلام ابو طالب کا غم منا کے باہر آئے, قول لا الہ الا اللہ تفلح, جھوٹے خداؤں سے بیداری اختیار کرو, سچے خدا کو مانو, سچے خدا کو مانو تبھی تم کامیاب ہوگے. ابو لہب نے سنا, ایک مرتبہ صبر کیا, دو مرتبہ صبر کیا, پھر پلٹ کے آیا, اے میرے بھتیجے یہ بات کہنا بند کر دے ورنہ پھر میرا تیرا اختلاف ہو جائے گا, پھر میں تیرا دشمن ہو جاؤں گا. پیغمبر نے کہا کہ اے ابو لہب, میں اسی پیغام کو لے کر خدا کی جانب سے اس دنیا میں آیا, اور کسی حالت میں یہ جملہ کہ جس طرح سورج کی گرنے سورج سے جدا نہیں ہو سکتی, اسی طرح میرا پیغام مجھ سے جدا نہیں ہو سکتا ہے. بس وہی ابو لہب تھا کہ جو پھر پیغمبر کے خلاف ہو گیا. تو رشتے داری کی وجہ سے اگر ابو طالب حمایت کرتے تو ابو لہب کی مثال سامنے, دو دن, چار دن, دس دن, بیس دن, مہینہ, دو مہینہ حمایت ہوتی, لیکن مسلسل دس سال تک حمایت کرنا پیغمبر اسلام کی, ہر 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 منزل پہ پیغمبر کے پشت بنا بننا اور ہر منزل پہ پیغمبر کو پریشانی سے بچانا, اتنا ابو طالب کو پیغمبر کا خیال تھا. یہ تاریخ سے مشہور واقعات آپ نے سنا ہوگا. پیغمبر اسلام خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. میرے کہنے کا مقصد صرف یہ کہ آج بہت سے لوگ یہ لکھ رہے ہیں اپنی کتابوں کہ ابو طالب کو کیونکہ عربوں کے اندر رشتے داری اور خاندانی تعلق کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, اس لیے ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو بھتیجا سمجھ کے مدد کی تھی, نبی سمجھ کے مدد نہیں تھی. تو کہنے کا مقصد میرا یہی کہ چچا اور بھی سب کا پیغمبر سے برابر کا رشتہ تھا, دوسرے مدد کو کیوں نہ آئے. یہاں تک کہ ابو لہب جیسا ہمدردی کرنے والا چچا بھی آیا اور چلا گیا. ابو طالب کو تو اتنی محبت تھی پیغمبر کی کہ پیغمبر خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے. ایک مرتبہ عبداللہ ظفری قریش کے ان سرداروں میں سے ایک تھا جو پیغمبر کو تکلیف پہنچانے میں ہر منزل پہ آگے آگے رہتے تھے. عبداللہ ظفری نے دیکھا پیغمبر نماز پڑھ رہے, خانہ کعبہ کی جانب رخ کر, پیغمبر ہمیشہ مکے میں اس طرح سے نماز پڑھتے تھے کہ رخ کعبے کی طرف بھی ہو, بیت المقدس کی طرف بھی ہو, بیت وقت دونوں قبلے پیغمبر کے سامنے رہے نماز پڑھ رہے. عبداللہ ظفری گیا اور جانے کے بعد ایک اونٹ جو ذبح کیا گیا اس کے گوبر اور گوشت کو لے کے آیا, اور لانے کے بعد پیغمبر اسلام کے چہرے پر مل دیا, جبکہ پیغمبر نماز کے اندر مشغول تھے. پیغمبر اسلام نماز پڑھتے رہے, واپس گھر میں آئے. خاندانی حمیت کی بات ہوتی تو اتنی سی بات کہ بھتیجے کس طرح توہین کی گئی, گیارہ کے گیارہ چچاؤں کی تلواریں نکل آئی, سب نے دیکھا, خاموش رہے کہ کر رہا ہے, جو کچھ کر رہا ہے یہ اسی کا انجام ہے. ابو طالب کی نگاہ پر ایک مرتبہ سیٹ میں تلوار نکل, اے میرے بھتیجے یہ بتا کہ کس نے تیری یہ توہین کی. پیغمبر نے ابو طالب کو کوئی جواب نہ دیا, اقرار کیا, بار بار اقرار کیا. پیغمبر نے بتایا کہ عبداللہ ظفری جو اس وقت کعبے میں بیٹھا اس نے میرے ساتھ اس طریقے کا سلوک کیا. ابو طالب چلے, حضرت حمزہ کو آواز, حضرت حمزہ سب سے چھوٹے بھائی ہیں گیارہ بھائیوں, آواز کی اور کہا میرے ساتھ چلو, اور اپنے ساتھ قریش کے تمام بنی عازم کے تمام نوجوانوں کو لے کے آئے. گوبر اور خون کو اٹھوایا ان نوجوانوں اور کہا کہ اس مسجد میں کتنے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے میرے بھتیجے کے ساتھ یہ سلوک دیکھا اور خاموش رہے, سب کے چہروں کے اوپر اس کو مل دو, اور خبردار کوئی بولے تو فوراً اس کی گردن کو اڑا دینا. ایک ایک قریشی کے, یہاں تک کہ ابو جہل اور ابو سفیان بھی نہ بچ سکے, ایک ایک قریشی کے چہرے پر اپنی آنکھوں کے سامنے جناب حمزہ سے ایک ایک کے چہرے پر یہ خون اور گوبر کو ملوایا. میرے بھتیجے کی توہین کی ہے, میں تمہیں کس طریقے سے چھوڑ دوں گا. اتنا تڑپنے والا, اگر خالی رشتے داری کی بات ہوتی تو دوسرے بھی رشتے دار موجود تھے, دوسرے بھی چچا موجود تھے, انہوں نے آخر آگے بڑھ کر کوئی قدم کیوں نہ اٹھایا. بڑے مشہور واقعات جیت کے میں سب کو نظر انداز کر رہا ہوں. خاص طور پر اہم ترین واقعہ اس کے ہے ابھی طالب کا, کہ قریش نے ایک دن یہ طے کیا کہ ہم پیغمبر کی دعوت کو اسی طرح روک سکتے ہیں. پہلے چار پانچ طریقے اختیار کیے. وہ کون سے طریقے ہیں؟ اس کی تشریح انشاءاللہ آپ آئندہ منگل کی تقریب میں سن لیجیے گا. اس لیے کہ اس منزل حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ دونوں نے مل کر اس قریش کے حملے کا مقابلہ کیا. اس کی تفصیل میں آئندہ بتاؤں گا, اس لیے کہ آج وقت بہت گزر چکا. بلا کہ آخری حربہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ سب کے سب لوگ پیغمبر کے پورے خاندان سے خطا تعلق کر معاہدہ ہو گیا, لکھ کے کعبے میں لٹکا دیا گیا. اس کی تفصیل بھی آئندہ یہ ہے کہ میں خلاصہ کر رہا ہوں کہ جب یہ معاہدہ ہو گیا, لٹکا دیا گیا, حضرت ابو طالب نے دیکھا اب حالات بگڑ چکے ہیں, سارے قبیلے ایک طرف ہو گئے, ہماری جانوں کو خطرہ ہے. وہ پورے اپنے خاندان کو لے کر جو جو اس میں ایمان لا چکے 40 آدمی, ان 40 آدمیوں کو لے کر کعبے کے قریب جو مکان تھا اسے چھوڑا اور شیب ابی طالب میں آ گئے. شیب ابی طالب مکے کے پہاڑیوں کے بیچ میں جگہ کی ایک کھاتی, آج تک تو یہ مکہ شہر میں شامل ہو گئی اور اس کا نام سوق النہر, جہاں پر ایک بڑا عظیم الشان بازار بنا ہوا. لیکن یہی بازار کس مقام پر ہے؟ اسی مقام پر وہ جگہ شیب ابی طالب جہاں کے اوپر پیغمبر اسلام کو لے کر ابو طالب آئے, اور اسی مقام کے اوپر اتنے مسائل برداشت کیے اس خاندان کہ حضرت ابو طالب جن کی عمر اب 86 سال کی ہو چکی, ان مسائل کو برداشت کرنے کی وجہ سے شدید بیمار پڑے. اور جب شیب ابی طالب سے واپس یہ لوگ مکے میں آئے, کیونکہ وہ معاہدہ دیمک کھا چکی, واپس یہ لوگ مکے کے اندر آئے, اس معاہدے کو ختم کرا دے, تو اس وقت حضرت ابو طالب بیمار تھے, اور آنے کے بعد جلد ہی دنوں کے اندر اندر حضرت ابو طالب کا آخری وقت آ گیا. جب حضرت ابو طالب کا آخری وقت آیا تو انہوں نے پورے خاندان کو جمع کیا. یہ حضرت ابو طالب کی وصیتیں جو آپ غور سے سنیں, مواہب لدنیہ کے اندر علامہ قسطلانی نے لکھا ہے کہ جب آخری وقت آیا ابو طالب کا تو پورے خاندان کو جمع کیا. اور اسی مقام پر کچھ مسلمان آدھی حدیثیں لے کے آتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا کہ اے میرے چچا اب تو آپ کلمہ پڑھ لیجئے, تو حضرت ابو طالب نے جواب دیا کہ تمام زندگی جب میں نے نہ پڑھا, اب اگر پڑھوں گا تو قریش کے لوگ میرا مذاق اڑائیں گے کہ موت سے ڈر کر اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے, میں اپنا مذاق نہیں پڑھوانا چاہتا جس لیے میں اس کلمے کو نہیں پڑھوں. یہ روایت کیسی جیسی, یہ روایتیں کتاب صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں, اور اتفاق سے یہ ساری کی ساری روایتیں جو ان کا سلسلہ 6 میں سے 4 روایتوں کے راوی جو ہیں ایک شخص ہیں متیب, اور متیب کی روایت اس کے بیٹے سعید نے اپنے باپ سے سنی, اور سعید ابن متیب سے ابن شہاب نے سنی اور ہم تک پہنچائی, ابن شہاب زہری. اور علماء اہل سنت کا یہ مسئلہ ایمان ابو طالب کیونکہ بڑا مشہور مسئلہ ہے اس لیے میں نے اس پر گفتگو نہیں کی. بہرحال اہل سنت کے عالم اردو زبان میں 1000 صفحے کی کتاب لکھی ہے ایمان ابو طالب کے موضوع, اور ثابت کیا ہے کہ حضرت ابو طالب مومن اور ان کا ایمان تمام علماء اہل سنت کے نزدیک جس میں مکے کے مفتیوں کے فتوے بھی ہیں اس کتاب میں شامل کیے گئے. تو بہرحال اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ ابن شہاب زہری ابو طالب کے کفر کی جتنی روایتیں وہ سب ابن شہاب زہری نے سنی ہے سعید ابن متیب سے, اور سعید ابن متیب نے سنی ہے اپنے باپ متیب سے. متیب و رانی جن کی روایت کو کوئی عالم آپ کی کتابوں میں درج کرتا ہی نہیں, جن کی روایتوں کو کوئی اہمیت دی ہی نہیں جاتی, اور اتفاق ایسا کہ یہ روایتیں متیب سے ان کے بیٹے سعید نے, اور سعید نے اپنے شہاب کو سنائی جنہوں نے امام بخاری کو سنائی, اور اس پر اتفاق ہے تمام علماء کہ ابن شہاب کی ملاقات کبھی سعید سے ہوئی ہی نہیں, زندگی میں کبھی ان دونوں کی ملاقات ہوئی ہی نہیں, اس لیے کہ دونوں کا زمانہ الگ الگ, ایک زمانے میں دونوں باہر ہی نہیں جاتے. تو اب یہ روایتیں اس شخص نے سنی امام زہری اور کہا کہ میں نے سعید سے سنی, جبکہ امام زہری نے سعید کا زمانہ پایا ہی نہیں, ان سے زندگی میں ملاقات کی ہی نہیں. ان روایتوں کے غلط ہونے کے لیے اتنا ہی کافی. اور ایک روایت ہے جو حضرت ابو ہریرہ کی زبانی کتابوں کے اندر آئی, جس میں انہوں نے حضرت ابو طالب کے کفر کے بارے میں کہا. میں تفصیل میں نہیں جا رہا, صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا فطرہ یہ ہے حضرت ابو ہریرہ, انہوں نے کہا کہ ابو طالب نے آخری وقت میں کلمہ پڑھنے سے انکار کیا. تمام مسلمان متفق ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ 7 ہجری کے اندر اسلام انہوں نے قبول کیا تھا, ہجرت کے 7ویں سال مدینے, وہ مکے میں کبھی آئے نہیں, انہوں نے ابو طالب کی کبھی شکل نہیں دیکھی, ان کی ابو طالب سے کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی, پھر ان کے نام سے یہ روایت موجود. تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کسی دشمن اسلام نے, کسی دشمن خدا نے, اور کسی کفر کے زمانے کے گلے کھلے نے ان راویوں پر تہمت لگا کر اس روایت کو کتابوں میں شامل کر دیا. یہ کتنی عجیب بات کہ 9 روایتیں ہیں تمام علماء اہل سنت کی کتابوں میں, اور ان 9 روایتوں کے سب راوی ایسے ہیں کہ جنہوں نے حضرت ابو طالب کو دیکھا تک نہیں، ان کے بستر کے قریب نہیں، مکے میں آئے نہیں وہ راوی، اور سب نے یہ کہا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا، وہ راوی کہ جو ہجرت کے بھی 600 اور 700 سال کے بعد اسلام قبول کر رہے تھے. ہاں ایک روایت آئی حضرت عباس سے جس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جب حضرت ابو طالب کا آخری وقت قریب آیا تو عباس ابو طالب کے بڑے بھائی پیغمبر کے چچا وہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت ابو طالب نے اپنے پورے خاندان کو جمع اور کہا کہ میرا آخری وقت آ رہا، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میں تم سے کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں، میری وصیتوں کو قبول کرو. اور اس کے بعد 7 وصیتیں تھیں عام لوگوں سے، اور 8ویں وصیت تھی اپنے خاندان والوں سے، اور 9ویں وصیت تھی پیغمبر اسلام. اور وہ 7 وصیتیں جو عام وہ یہ تھی کہ میں تم سے وصیت کر رہا ہوں، ابو طالب کا آخری پیغام آپ کی سن، خانہ خدا کی تعظیم کرنا کیونکہ کسی سے خدا خوش ہوتا، نمبر 2 کبھی قطع رحم نہ کرنا یعنی رشتہ داروں کے ساتھ ناانصافی نہ کرنا، رشتہ دار کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرنا. یا ابو طالب اس طرح مرد کے اوپر آخری وصیت کر رہے ہیں. تیسری بات ہمیشہ سچ بولنا، چوتھی بات ہمیشہ امانت کو ادا کرنا، پانچویں بات کسی سائل کو کسی سوال کرنے والے کو دروازے سے خالی نہ پلٹانا، چھٹی بات کبھی کسی کی دعوت کو رد نہ کرنا، جو بھی دعوت ہے اس کی دعوت کو قبول کر لینا، ساتویں بات کسی پر ظلم اور زیادتی نہ ہونے دینا. یہ عام مسلمانوں کو تمام دنیا کے انسانوں کو ابو طالب نے 7 وصیتیں. اس کے بعد اپنے خاندان والوں سے کہا کہ اے اولاد عاشق میں تم سے وصیت کرتا ہوں کہ دیکھو میرے بھتیجے کے دامن کو نہ چھوڑنا، اس لیے کہ یہ ایسا پیغام لے کے آیا جسے دل قبول کرتا ہے. ہاں دشمنی میں زبان اقرار کرتے ہوئے گھبراتی ہے، میرے اس بھتیجے میں دنیا اور آخرت کی تمام نیکیاں جمع ہو گئی ہیں، جب تک کہ تم اس کا ساتھ دو گے تمہیں عزت ملے گی، اور جس دن تم نے اس کو چھوڑا اس دن تم دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل و خوار ہو کے رہ جاؤ گے. یہ خاندان حاشم کو ابو طالب کی وصیت، اور آخر میں اپنے بھتیجے کو دیکھا اور اس جملے کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے. مولانا مودودی جیسا مورخ لکھتا کہ ابو طالب کی اس وصیت کو دیکھ کر ماننا پڑتا کہ ابو طالب کتنے زیادہ بصیرت والے اور کتنے زیادہ دانش مند اور عقل مند انسان تھے. ایک ایسی وصیت جو کسی کے وہم و گمان میں بھی جو بات نہ تھی، لیکن ابو طالب کی اس وصیت کی وجہ سے اسلام باقی بچا، ورنہ شاید اسلام باقی نہ رہتا. وصیت یہ تھی کہ اے میرے بھتیجے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اب تم مکے کو چھوڑ کر مدینے چلے جاؤ، اور مدینے والوں کے ساتھ رہو، وہ تمہارا ساتھ دیں گے اور تمہیں ہر مصیبت و پریشانی سے بچائیں گے. تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ ہجرت کا واقعہ اسلام پھیلانے کا سبب بنا، اسی لیے مسلمانوں نے اپنے سال کا آغاز ہجرت کے واقعے سے کیا. اس سے زیادہ اہم کوئی واقعہ تاریخ اسلامی میں نہیں. اور 3 سال پہلے ابو طالب مشورہ دے رہے پیغمبر کو کہ اسلام کو باقی بچانا، اپنے دین کو پھیلانا، تو ایک ہی طریقہ ہے کہ تم مدینے ہجرت کر کے چلے جاؤ، مدینے والے تمہارا ساتھ دیں گے. مولانا مودودی جیسا مورخ لکھتا ہے کہ اس نصیحت اس وصیت کو سن کے ماننا پڑتا ہے کہ ابو طالب کتنے دانا، کتنے صاحب بصیرت اور کتنے دانش مند تھے. ایک ایسی وصیت کر رہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ پیغمبر کو مدینے جانے کی کیا ضرورت پڑے گی، لیکن ابو طالب 3 سال پہلے دیکھ رہے ہیں. حقیقت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابو طالب کی زبان پر اس وقت وحی الہی جاری ہو چکی تھی جو انہوں نے آخری وصیت کی پیغمبر اسلام کو، اور اس کے بعد ابو طالب کا انتقال ہوا. جنازہ اٹھانے والوں میں خود پیغمبر اسلام بھی شامل تھے، اور جنازے کو اٹھا کر مقام حجون کے اندر لا کے دفن کیا جہاں آج جنت المعلیٰ کا قبرستان ہے. اور اس کے بعد ابو طالب کی قبر کے اوپر مقبرہ بھی تعمیر ہوا، لیکن جب وہ تحریک شروع ہوئی جو مقبرہ توڑنے والوں کی تھی، تو حضرت ابو طالب کی قبر کے اوپر بھی ظلم و ستم کا پہاڑ ڈھایا گیا. حضرت ابو طالب کا انتقال ہوتا، تاریخ اسلامی کا وہ موقع آیا، وہ وقت آیا کہ پیغمبر کی زبان سے سپرا نکلا، اب میرا کوئی ناصر و مددگار مکے میں نہیں رہا. اور سنیمات کی روایت میں ابراہیل امی آئے پیغمبر اسلام کے پاس اور کہا کہ اے رسول، اب آپ ہجرت کی تیاری شروع کر دیجیے، اس لیے کہ ابو طالب کے بعد اب مکے کی سرزمین میں رہنا آپ کے لیے بیکار ہو بے فائدہ. اور پیغمبر مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور یہاں ایک دوسرا باب شروع ہو گیا جس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ تقریر کے اندر بھی مکے کے کچھ حالات آئیں گے، اس کے بعد سے پھر آگے تفصیل جائے گی. آئندہ تقریر اس لیے انتہائی اہم تقریر کہ آپ کے سامنے ایک چیز پیش کی جائے کہ قریش یا مکے کے کافروں نے پیغمبر کو پیغام کو روکنے کے لیے کیا کیا ترکیبیں کی، اور اس ترکیب کو آپ سنیں تو آج ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی جتنی غیر مسلم طاقتیں بے عین ہی اسی پالیسی کے اوپر عمل کر رہی ہیں. وہی چیز جو وہاں پر تھی، وہی چیز یہاں پر بھی ہے. یہاں تک کہ جو آج آپ کا ٹی وی آیا ہے، اس بیوی کی ابتدائی شکل قریش نے اور کافروں نے مکے کے اندر پیش کی تھی تاکہ مکے کے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر انہیں ہم کو چھوڑ دیں. یہ پوری جو آج حکمت عملی ایسا لگتا ہے کہ غیر مسلم طاقتوں نے اس زمانے کی تاریخ پڑھ کر اسی کے مطابق اپنا منصوبہ بنایا, تو وہ چیز آپ کے سامنے آنا چاہیے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ پیغمبر نے اس کا جواب کس طریقے سے پیش کیا اور آپ اپنے دین اور اپنے ایمان کو بچانے کے اوپر قادر ہو جائیں. مجھے اندازہ کہ میں نے بہت سے اہم موضوعات کو ترک کر دیا, بہت سے اہم موضوعات کو چھوڑ دیا, لیکن حضرت ابو طالب کی گفتگو کا میں اختتام کر رہا ہوں اسی ایک بات کے اوپر کہ ایمان ابو طالب پر حضرت ابو طالب وصیت کر گئے, انتقال ہو گیا, دفن ہو گیا. اب چند لمحے کی گفتگو, ایمان ابو طالب پر علماء نے بڑی کتابیں لکھی ہیں, بڑی تفصیل کے ساتھ اسے بیان کیا. میں ان تمام باتوں کو چھوڑتے ہوں صرف اس جانب آ رہا کہ اہل بیت رسالت کا ابو طالب کے بارے میں کیا خیال تھا. باقی تمام دلیلیں وہ اپنی تاریخی دلیلیں اپنے اپنے مقام پر ثابت ہوتی رہتی ہیں. یہ آخری گفتگو ہے جس پر آج کی یہ تقریر ختم ہو جائے کہ حضرت ابو طالب کے بارے میں ایک بار علماء شیعہ نے بھی لکھی ہے, علماء اہل سنت نے بھی لکھی ہے کہ جتنے بھی امام یعنی معصومین ان کا اجماع ہے اس بات پر کہ حضرت ابو طالب کافر نہیں تھے بلکہ مسلمان تھے. اس کو اہل سنت نے مانا. یہاں اہل بیت رسالت ابو طالب کے ایمان کا آخری وقت تک تذکرہ کرتے رہے. امیر المومنین ہی کی روایت ہے مثلا کہ جب کسی نے پوچھا تھا کہ کیا آپ کے والد کافر تھے, ماذا اللہ, تو جواب دیا کس نے یہ کہا, ہرگز نہیں, میرے والد ابتدا سے آخر تک اسلام ہی کے اسلام ہی پر پیدا ہوئے, اسلام ہی پر ان کی وفات ہوئی اور ابتدا سے لے کر آخر تک ان کا ایک ایک عمل اسلام کے احکامات کے مطابق گزرا. جو میرے والد کو کافر کہے تم اس کی تکذیب کرو. چوتھے ایمان سے کسی نے پوچھا, کہا کہ دنیا والوں کو کیا ہو گیا, ایک طرف تو پیغمبر کا یہ حکم تھا کہ کوئی مسلمان عورت کافر کے گھر میں نہ رہنے پائے, دوسری طرف فاطمہ بنت اسد ابو طالب کے گھر میں آخر وقت تک رہی اور ہمارے جج نے کبھی فاطمہ بنت اسد کو منع نہیں کیا جبکہ باقی جہاں جہاں کافر اور مسلمان کا رشتہ تھا اسے پیغمبر نے توبہ کیا. اگر ابو طالب کافر ہوتے تو کبھی فاطمہ بنت اسد جو ایمان ڈال چکی تھی پیغمبر ان کو ابو طالب کے گھر میں نہ رہنے دیتے. پانچویں امام سے کسی نے پوچھا, جواب دیا کہ ابو طالب ایمان پر جیے اور ابو طالب ایمان پر مرے. چھٹے امام سے کسی نے سوال کیا ابو طالب کے ایمان کے بارے میں, چھٹے امام نے جواب دیا وہ ابو طالب وہ کافر کیسے ہو سکتے ہیں جن کا یہ شیر ہے. اور پھر چھٹے امام نے ابو طالب کی کچھ اشعار پڑھے کہ ہم نے اس نبی کو ویسا ہی پایا جیسا موسیٰ نبی تھے اور جس طرح موسیٰ کتاب لے کے آئے یہ نبی بھی کتاب لے کے آیا. تین شیر چھٹے امام نے پڑھے اور کہا کہ ان شیروں کا کہنے والا کافر کیسے ہو سکتا. آٹھویں امام سے کسی نے پوچھا, آٹھویں امام نے کہا کہ جو ابو طالب کے ایمان کا اعتراف نہ کرے اس کی منزل سوائے دوزخ کی اور کچھ نہیں, اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کی اور کچھ نہیں. اور گیارہویں امام نے جواب دیا کہ ہمارا کوئی شخص ہمارا شیعہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہمارے جد ابو طالب کے ایمان کا اعتراف نہ کرے. تو اہل بیت رسالت کا اجماع ابو طالب کے ایمان پر اور تاریخ کے وہ واقعات جو آپ آئندہ تقریب میں سنیں گے, آئندہ گفتگو میں آپ سنیں گے, وہ واقعات بھی آپ کو بتائیں گے. حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کا اشتراک یا ابو طالب کے ایمان سے کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا. آج پھر ہماری گفتگو بہت دور پھینک گئی اور باوجود یہ کہ ہم نے اہم ترین واقعات کو چھوڑ دیا یہ سوچ کر کے آئندہ تقریب میں بیان کریں گے, پھر بھی پورا وقت ہو گیا. آج اسی پر گفتگو ختم. انشاءاللہ آئندہ ہفتے تقریر بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ فقہ کے مسائل بھی بیان کیے جائیں گے. اور ہمارا ارادہ یہ کہ ہم ابتدا میں فقہ کے وہ مسائل بیان کریں جو آج کل جدید ترین مسائل جو ہر ایک کو پیش آتے رہتے ہیں, روزمرہ کے جدید مسائل. تو انشاءاللہ اب اس پروگرام کا ایک طریقہ بن گیا ہے, تقریر کا تسلسل آ گیا ہے, گفتگو مسلسل ہونے لگی ہے. آئندہ منگل سے 70 یا 75 منٹ کی تقریر اور اس کے بعد 15 یا 20 منٹ کے دن بھی مسائل. آج ہماری گفتگو ختم ہوئی. روز بھیجیے محمد والے.